الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا صلى الله عليه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم عبده ورسوله أما بعد فقد قال الله تعالى في الكلام المجيد والفرقان الحميد فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون وقال تعالى في مقام آخر وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين وعن سيدنا العرباض بن سارية رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال وسأخبركم بأول أمري دعوة إبراهيم وبشارة عيسى ورؤيا أمي التي رأت حين وضعتني وفي رواية حين ولدتني الحديث رواه الحاكم والبزار والطبراني وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال بعثت من خير قرون بني آدم قرنا فقرنا حتى كنت من القرن الذي كنت منه متفق عليه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والموقنين والمطمئنين والحمد لله رب العالمين وقال تعالى في شان حبيبه صلى الله عليه وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما سب حضرات دروشی پڑھ دیتی ہے اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك وآله وصحبه أجمعين عدد خلقك ورضا نفسك وزنة عرشك ومداد كلماتك وعلى آله وصحبه في كل لمحة ونفس بعدد كل معلوم لك. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، وعلى آلك وأصحابك يا رحمة للعالمين. ذیوکار حضرات، علماء سنت، سامعین محترم، حاضرین مکرم، برادران مسلک، کچھ عرصہ سے اس علاقے میں سیلانی چوک میں میلاد شریف کی اس مبارک تقریب میں تسلسل کے ساتھ حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے. میں سب سے پہلے دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی محفل کے اور جلسہ میلاد شریف کے منعقد کرنے والے تمام حضرات پر خصوصیت کے ساتھ سرمایہ مسلک مجاہد اہل سنت حضرت مولانا علامہ سید مظفر حسین شاہ صاحب قادری دامت برکاتہ اور ہمارے علی بھائی اور ان کے تمام ساتھیوں پر جو اس جلسے کے روح نما ہیں، بالخصوص اور خلوص و عقیدت لے کر حاضر ہونے والے تمام حضرات پر بالعموم سب کے حسب حال اپنا فضل و کرم فرمائے. میلاد شریف کے اس جلسے میں میلاد شریف ہی کے حوالے سے چند باتیں بیان ہوں گی. تو اس حوالے سے سب سے پہلی بات جو ہم نے ذہن نشین کرنی ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح نماز کے بارے میں لوگوں کو بتانا، روزے کے احکام بیان کرنا، حج اور زکات کے شرعی مسائل سے لوگوں کو باخبر کرنا، آگاہ کرنا، مسلمان ہونے کی حیثیت سے ہمارے فرائض میں حسب استطاعت شامل ہے. اسی طرح حضور امام الانبیاء سید عالم رحمت مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے فضائل، حضور کے مناقب، آپ کے محامد اور کمالات کو بیان کرنا بھی بحیثیت مسلمان ہمارے ایمان کے فرائض میں شامل ہے. تو آج کی یہ تقریب اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا ہم جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اس نے ہمیں اپنے اس فرض سے سبکدوش ہونے کی توفیق عطا فرمائی. تو حسب موقع جو امور میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، سرکار کی شان کے حوالے سے، عظمت کے حوالے سے، میلاد شریف کے حوالے سے، تو اس سلسلے کے لیے موضوع سے تعلق رکھنے والی پہلی بات یہ ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم واقعے میں لائق تعریف ہے۔ حضور فی الواقع یہ شان رکھتے ہیں کہ حضور کی تعریف ہو، اس کے بے شمار دلائل میں سے ایک آسان دلیل سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کے بے شمار اسماء گرامی میں سے وہ دو اسم کریم بھی ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذاتی اسماء کہلاتے ہیں۔ ایک اسم کریم وہ ہے جسے ہم کلمہ شریف کے ضمن میں ذکر کرتے ہیں، اور کلمہ شریف کے حوالے سے حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتے ہوئے سرکار کا اسم گرامی لیتے ہیں، یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دوسرا اسم کریم وہ ہے کہ جس کو حوالہ بنا کر حضرت کلمۃ اللہ روح اللہ حضرت سیدنا عیسیٰ بن مریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کی بشارت دی تھی، خوشخبری دی تھی، یعنی حضرت احمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ لفظ مبارک محمد اور لفظ مبارک احمد، یہ دونوں اس بات کی دلیل ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم واقع میں لائق تعریف ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں ان دو مبارک الفاظ کے معنی پر غور کرنا ہوگا۔ لفظ محمد ہو صلی اللہ علیہ وسلم یا لفظ احمد ہو، یہ دونوں ان کا جو ماخذ ہے وہ حمد ہے۔ حمد کا معنی ہوتا ہے اپنے عرف کے مطابق، خلاصہ ترجمہ، تعریف۔ محمد کا معنی ہے الذی حمد مرتن بعد مرتن وکررتن بعد کررتن، وہ ذات کہ جس کی ہر دور میں بار بار تعریف کی جائے اسے کہتے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور احمد کا مطلب ہے احمد الحامدین لربہ، یعنی وہ ذات جس نے تمام کائنات کے تمام افراد سے بڑھ کر اپنے رب کی بے مثال تعریف کی ہو۔ احمد حضور نے تمام مخلوق سے بڑھ کر اللہ تعالی کی تعریف کی، توصیف بیان فرمائی، اس کے صلہ میں اللہ تعالی نے حضور کو محمد بنا دیا صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی حضور کی جو تعریف ہے وہ سب سے زیادہ ہے۔ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے اسماء طیبہ کے حوالے سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہے کہ سرکار لائق تعریف ہے۔ اگر لائق تعریف نہ ہو تو لفظ محمد کا کوئی مفہوم نہیں بن رہا۔ لفظ محمد اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم واقع میں لائق تعریف ہے۔ اگلی بات اس سلسلے کی ذہن نشین فرمائیں میلاد شریف کے اس جلسے کے حوالے سے کہ سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم صرف لائق تعریف ہی نہیں بلکہ واجب تعریف ہے، یعنی حضور کی تعریف کرنا ضروری ہے، ہم سے اس کا مطالبہ ہے اور مطلوب شرع۔ اس کے مطلوب شرع ہونے کی ایک آسان دلیل یہ ہے کہ قرآن مجید میں اللہ تعالی نے ان علماء یہود پر اور علماء نصارہ پر لعنت فرمائی جو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے کمالات کو چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ دوسرے لفظوں میں تورات میں تفصیل کے ساتھ حضور کے کمالات بیان کیے گئے،
اور انجیل میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات اور حضور کے مناقب و محامد بڑی تفصیل کے ساتھ شرح و بسط کے ساتھ موجود تھے۔ اہل انجیل کو یہ حکم تھا کہ سرکار کی شان کو کھول کھول کر بیان کریں، اور اہل تورات پر بھی یہ بات لاگو کی گئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کو وہ لوگوں کے سامنے کھول کھول کر بیان کریں۔ لیکن ان میں سے بہت سے لوگوں نے عناد سے اور حسد سے کام لیتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک کو چھپانے کی کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اولئک لعنت اللہ علیہم، اولئک علیہم لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، استغفر اللہ، اولئک یلعنہم اللہ وَجَلَّنَهُمُ اللَّائِنُونَ، سورہ بقرہ شریف میں موجود ہے کہ جو لوگ میرے محبوب کی شان کو چھپاتے ہیں ان پر اللہ کی بھی لعنت ہے اور اللہ تعالی کی مخلوق کی بھی لعنت ہے۔ اب اس پر غور کرنے کی بات یہ ہے کہ لفظ لعنت جو ہے یہ اس وقت استعمال کیا جاتا ہے جب کسی کو کسی پر انتہائی غصہ ہو، انتہائی غضب ہو۔ اللہ تعالیٰ کے متعلق غصے کا لفظ نہیں بولا جاتا، غضب کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے۔ ایک جرنل حوالے سے میں نے بات کی، جب کسی کو کسی پر انتہا در جگہ غصہ ہو تو وہ آخر میں یہ کہتا ہے، اور آج کل ہمارے محاورے میں بھی یہ بات موجود ہے کہ بہت سے لوگ جب کسی پر انتہا درجے کے ناراض ہو تو اسے کہتے ہیں لخ لعنت ہے، لخ لعنت ہے۔ لخ جو ہے یہ لاکھ کے معنی میں، لعنت کا لفظ آپ جانتے ہیں، مطلب یہ ہوا کہ لفظ لعنت اس وقت لوگ بولتے ہیں جب ان کو بہت غصہ ہو کسی پر۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں پر لعنت فرمائی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو چھپاتے ہیں۔ اب اس آیت کریمہ کے ان الفاظ سے یہ نتیجہ آپ بآسانی اخذ فرما سکتے ہیں، اگر سرکار کی شان کو بیان کرنا ضروری نہیں تو حضور کی شان کے چھپانے والوں پر لعنت کیوں، اتنا اظہار غضب کیوں، اور بات سے بات کے اصول کے پیش نظر یہاں سے یہ بات بھی واضح ہو گئی کہ جب حضور کی شان کے چھپانے والوں پر خدا کی لعنت ہے تو حضور کی عظمت کی پرچار کرنے والوں پر یقیناً خدا کی رحمت ہے۔ جو لوگ حضور کی شان کو چھپاتے ہیں وہ اس طرح کی لعنت ہے، تو جو سرکار کی شان کو بیان کرتے ہیں، کھول کھول کر لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں، یقین سے کہنا پڑے گا ان پر خدا کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے۔ اگلی بات اس سلسلے کی ہم نے جو سننی ہے اور بیان کرنی ہے وہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحابی مبارک وسلم کی مکمل تعریف اللہ تعالی کے سوا کوئی بیان نہیں کر سکتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری تعریف کو بیان کرنا، حضور کے تمام کمالات سمیت حضور کی شان کے مطابق کسی بھی فرد مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کما حق وہ جانتا ہے اور وہی بیان فرما سکتا ہے۔ اس کے بے شمار دلائل میں سے ایک بات جو میں اس وقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، حدیث شریف میں ہے، اور جس طرح صحیح بخاری حدیث کی کتاب ہے، صحیح مسلم حدیث کی کتاب ہے، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ، اس طرح سے مسند ابو یعلا کے نام سے حدیث شریف کا ایک مجموعہ ہے، اس میں یہ حدیث شریف موجود ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ التحیت و التسلیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو سرکار نے ان سے فرمایا، اے جبریل، آپ مجھے فاروق اعظم حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی شان تو بتائیں، کتنا شان ہے۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں مجھے نوح علیہ السلام کی عمر جتنا عمر مل جائے، حضرت نوح علیہ السلام کی عمر شریف کتنا تھی؟ 1000 سال سے زیادہ تھی، لبت فیہم الف سنۃ الا 50 عاما، قرآن شریف میں کہ انہوں نے 950 سال اپنی قوم میں گزارے، اپنی امت میں گزارے، یہ گزارنے کی بات ہے، پوری عمر کی بات نہیں۔ حضرت سیدہ نوح علیہ السلام کی عمر شریف 1000 برس سے زیادہ تھی، تو جبریل علیہ السلام نے عرض کی، میرے آقا اگر اتنا مدت مجھے دے دی جائے جتنا مدت نوح علیہ السلام کی عمر شریف تھی، اور میں آپ کے غلام حضرت عمر کی شان کو بیان کرنا شروع کر دوں، تو یہ مدت ان کی پوری شان کے بیان کرنے کے لیے کم ہے۔ آپ اس حوالے سے غور فرمائیں، حضرت فاروق اعظم خلیفہ دوم ہے، فاروق اعظم سے بڑھ کر مرتبہ حضرت صدیق اکبر کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور فاروق اعظم وہ ہیں جن کے متعلق حضور نے یہ فرمایا تھا، حضرت ام المؤمنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوال کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کوئی ایسا شخص بھی ہوگا کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کے برابر ہو؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ آسمان کے ستاروں کو گننا ہمارے بس سے باہر ہے، آپ کا سوال ہی غلط ہے اس حوالے سے، یہ تو شرک کا سوال ہے، آئندہ اس حوالے سے بالکل نہیں بولنا، سوال نہیں کرنا، حضور نے یہ بات نہیں فرمائی، بلکہ سرکار نے فرمایا ہاں میری امت میں ایسا شخص موجود ہے کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خیال یہ تھا کہ سرکار اس حوالے سے حضرت صدیقہ اکبر کا نام لیں گے، یعنی ان کے والد ماجد کا، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسا شخص کہ جس کی نیکیاں آسمان کے ستاروں کی گنتی کے برابر ہیں وہ عمر ہے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عرض کی میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم، پھر میرے والد صاحب کا کیا مقام ہے؟ فرمایا جمیع حسنات عمر کحسنۃ واحدۃ من حسنات ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، عمر کی تمام نیکیاں جمع کر دی جائیں تو وہ ابو بکر صدیق کی ایک نیکی کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا۔ آپ خود فیصلہ فرمائیں، جبریل علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ مجھے اگر اتنی مدت مل جائے جتنی مدت حضرت سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر مبارک تھی، اور میں حضرت عمر کی شان کو بیان کرنا شروع کر دوں، تو یہ مدت فاروق اعظم کی مکمل شان کے بیان کرنے کے لیے کم ہے۔ تو پھر آپ غور فرمائیں، حضرت صدیق اکبر کی شان کتنا ہوگی؟ صدیقیت کے بعد نبوت کا مقام ہے، نبوت کے بعد رسالت کا مقام ہے، رسالت کے حوالے سے ان مقدس ہستیوں کا مقام ہے جو اولو العزم پیغمبر کہلاتے ہیں، اور ان سب میں سب سے بڑھ کر ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کے غلاموں کی شان بیان کرنا جبریل السلام سے جب مشکل ہو رہا ہے، تو سرکار جو پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کے بعد سب سے بڑا مقام رکھتے ہیں، تو سرکار کے شان کو بیان کرنا کس کے بس کی بات ہو سکتی ہے؟ ایک بات اس سلسلے کے مزید سماعت فرمائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل شان بیان کرنا کسی بھی فرد مخلوق کے بس کی بات نہیں۔ اس کی ایک عمدہ مثال جو ہے وہ ہے درود شریف، ہم جو درود شریف پڑھتے ہیں یہ اس کی عمدہ مثال ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں قرآن مجید میں اپنے محبوب سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم پر صلات بھیجنے کا حکم فرمایا، درود و سلام والی آیت سے یہ مضمون بالکل واضح ہے۔ اس میں جو بات غور کرنے کی ہے وہ یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم فرمایا کہ میرے محبوب پر صلات بھیجو، لیکن ہم جو صلات بھیجتے ہیں ان کے جو بنیادی الفاظ ہیں وہ الفاظ ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی زبان مبارک سے ارشاد فرمایا۔ باقی الفاظ ان کے معنی کو ادا کرتے ہیں، ان کے مفہوم کو ادا کرتے ہیں۔ سرکار سے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر جب ہم صلات بھیجیں تو کیسے بھیجیں؟ تو فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ آخر تک تم اس طرح کہا کرو، اے اللہ صلات بھیج اپنے محبوب کی ذات پر اور اپنے محبوب کی آل پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب غور کرنے کی بات یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فرمایا کہ صلات بھیجو، ہم نے الٹا اللہ سے کہا یا اللہ تو بھیج دے۔ تو یہ بظاہر جو ہے یہ نافرمانی بنتی ہے۔ یہ ایسے ہے کہ جیسے والد اپنے بیٹے سے کہ بیٹے مجھے پانی پلا دو، بیٹا آگے یہ جواب دے، ابا جان اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہاتھ دیا ہے، اس نے آپ کو آنکھیں عطا فرمائی ہے، طاقت دی ہے، آپ خود اٹھ کر پانی لے بھی سکتے ہیں، نوش بھی فرما سکتے ہیں، خود ہی پی لیں۔ اگر کوئی بیٹا یہ جواب اپنے والد کو دے تو وہ یقین اللہ فرمان شمار ہوگا۔ تو کیا وجہ ہے کہ درود شریف کے مسئلے میں ہم نے حضور پر صلات بھیجنے کی بجائے الٹا اللہ سے کہا یا اللہ تو ہی صلات بھیج دے، یہ نافرمانی کیوں نہیں؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ نافرمانی تب ہوتی ہے کہ جب کوئی شخص اس کام کرنے کا، اس کام کے کرنے کی طاقت رکھ رہا ہو جس کا اسے پابند کیا گیا۔ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا، جو کسی کے بس سے باہر ہے اللہ تعالیٰ اس کا حکم نہیں فرماتا۔ اگر کوئی کام کسی کے بس سے باہر ہو اور وہ معذرت کر لے تو وہ نافرمان شمار نہیں ہوگا۔ اب لفظ صلات کے حوالے سے ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ الٹا ہم نے اللہ تعالیٰ سے کیوں کہا یا اللہ تو ہی صلات بھیج دے۔ اس کا جو حل ہے وہ لفظ صلات کے مفہوم کو سمجھنے پر ہے۔ لفظ صلات کے جو معنی ہے وہ مختلف معنی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ جو اپنے محبوب کے بارے میں ہم سے مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا جو مفہوم ہے وہ یہ بنتا ہے کہ میرے محبوب کی شان کو کما حق کو ایسے ہی بلند کرو جیسے میرے حبیب کا مقام ہے۔ حضور کے شاہجہان شان، حضور کی عظمت کو بیان کرنا، حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کے گن گانا، سرکار کے مقام کے مطابق سرکار کی مکمل عظمت کے حوالے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا، یہ ہے صلات کا مفہوم۔ اس مفہوم کو پیش نظر رکھ کر اب مانا یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے محبوب کی شان ایسے ہی بیان کرو جیسے مطلوب ہے، کما حق کو ہو میرے محبوب کی عظمت کو بیان کرو۔ اب ہم نے اپنے آپ کو دیکھا، ہم انتہائی پستی میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہائی بلندی پر، ہم انتہائی ناقص، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انتہا درجے کے کامل۔ پستی والا بلندی والے کو کیسے بیان کریں؟ ایک ناقص ایک کامل ترین ہستی کی عظمت کو کیسے بیان کریں؟ تو ہم نے نافرمانی کرتے ہوئے نہیں بلکہ اپنے عاجز کا اظہار کرتے ہوئے ہم نے بارگاہ عزت میں یہ عرض کی یا اللہ تیرے محبوب کی شان کو کما حق ہم جانتے نہیں ہیں، تو جب جانتے نہیں تو ہم بیان کیسے کریں؟ اس لیے ہم دس بستہ عرض کرتے ہیں تو ہی اپنے محبوب کو بنانے والا ہے اور تو ہی اپنے محبوب کی شان کو کما حق جانتا ہے، اس لیے ہم درخواست پیش کرتے ہیں تو ہی ہماری طرف سے نبی کی شان کو ایسے ہی بلند کر دے جیسے تیرے مطلوب ہے، جیسے تو چاہتا ہے۔ یہ درود شریف جو ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کی شان کو کما حق کوئی فرد مخلوق بیان نہیں کر سکتا۔ اگلی بات اس سلسلے کی مزید سماعت فرمائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کی تعریف بیان کرنا یہ در حقیقت حضور کی تعریف، در حقیقت اللہ کی تعریف ہے۔ میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو حضور کا ذکر کر رہا ہوں ایسے ہے جیسے وہ خدا کا ذکر کر رہا ہوں۔ اللہ کا ذکر عبادت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بھی عبادت ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ کو بیان کر رہا ہے ایسے ہے جیسے خدا کی عبادت میں بیٹھا ہوں۔ جو حضور کے فضائل اور کمالات اور مناقب اور محامد کو بیان کرتا ہوں ایسے ہے جیسے وہ خدا کے ذکر میں مصروف ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر در حقیقت خدا کا ذکر ہے۔ اس کے لیے بھی عنوان کو تشریح تکمیل ہونے سے بچانے کے لیے دو جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلی بات اس حوالے سے ہم نے قرآن مجید میں دیکھنا ہے اس کو. سورہ فاتحہ شریف کی جب ہم تلاوت کرتے ہیں تو سورہ فاتحہ کی پہلی آیت میں ہمیں یہ کہنا پڑتا ہے الحمدللہ رب العالمین, الحمدللہ رب العالمین. اس کا معنی یہ بنتا ہے کہ تمام کی تمام تعریفیں در حقیقت اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا مالک ہے, تمام جہانوں کا پروردگار ہے, تمام جہانوں کا پالنے والا ہے. تمام کی تمام تعریف اللہ تعالی کے لیے, تمام تعریف اللہ کے لیے. تمام تعریف سے کیا مراد ہے؟ اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کائنات عالم کے جس بھی فرد کی تعریف کرے وہ مخلوق کی تعریف نہیں, وہ در حقیقت خالق کی تعریف ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوگی. آپ کہیں تصویر کیسی اچھی بنائی گئی تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ فوٹوگرافر یہ مصور اپنے اس فن میں کتنا مہارت رکھتا ہے. تو تصویر کی تعریف مصور کی تعریف ہوتی ہے اور مصنوع کی تعریف سانے کی تعریف ہوتی ہے, بنی ہوئی چیز کی تعریف بنانے والے کی تعریف ہوتی ہے. کائنات کے ایک ایک فرد میں حتیٰ کہ پھول کی پتی میں بھی جو رنگ لکھ رہا ہوا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہے. لہذا جو شخص کسی بھی فرد مخلوق کی تعریف کرے گا اس نے در حقیقت خدا کی تعریف کی. اب میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ فرد کے لیے ایک شخص کے مختلف کارنامے ہوں, چھوٹے کارنامے بھی ہوں, درمیانے درجے کے بھی ہوں اور ہائی درجے کے بھی ہوں. اس شخص کے کارناموں کے پیش نظر سب سے بڑی تعریف اس کی جو ہوگی اس کے بڑے کارنامے کے حوالے سے ہوگی, چھوٹے کارنامے کے حوالے سے نہیں. سائنسدانوں نے لاؤڈ سپیکر ایجاد کیا, یہ کارنامہ ہے. اور دوسری سائنسی چیزیں, سائنسی آلات, سائنسی ایجادات, یہ سب کے سب یہ سائنس کے کارنامے ہیں. اور ان میں جس کو ہم ایجاد مدہش کہیں, یعنی وہ سائنسی ایجاد جو آدمی کو حیرت میں ڈالتے ہیں, وہ ہے ہوائی جہاز, ایروپلین, جو سینکڑوں آدمیوں کو اٹھا کر ان کے سامان کو لے کر فضا میں پرندہ بن کر اڑ پڑتا ہے اور مہینوں کے سفر گھنٹے میں طے کر لیتا ہے, کراچی سے مدینہ پہنچا دیتا ہے, مکہ المکرمہ لے جاتا ہے. یہ ایجاد بدھش ہے. اب سائنسدان کی تعریف اگر کریں لاؤڈ سپیکر کے حوالے سے, یہ بھی تعریف ہے. دوسری ایجادات کے حوالے سے تعریف کریں, یہ بھی تعریف ہے. لیکن بڑی تعریف ہوگی بڑے کارنامے کے حوالے سے. تو میں یہ کہنا چاہتا ہوں اگر ہم پھول کی پتی کی تعریف کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, پودوں کی تعریف کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, باغات کے حسین منظر کی تعریف کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, زمین و آسمان کی تعریف کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, سورج چاند کی تعریف کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے, ستاروں کی سیٹنگ کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کریں یہ بھی اللہ کی تعریف ہے. لیکن پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کا سب سے بڑا شاہکار آمنہ کا لال ہے, حضور کی ذات ہے. اس لیے خدا کی سب سے بڑی تعریف وہ ہوگی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کے حوالے سے ہو, حضور کو حوالہ بنا کر الحمدللہ رب العالمین. آیت کریمہ سے یہ بات واضح ہے کسی بھی فرد مخلوق کی تعریف کریں در حقیقت اللہ کی تعریف ہے. تو جب ایک عام چیز کی بھی تعریف کریں اللہ کی تعریف ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو سب سے بڑھ کر ہے. اس لیے یہ کہنا پڑے گا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف جو ہے در حقیقت خدا کی تعریف ہے. اس کو مزید سمجھنے کی کوشش فرمائیں. ایک جملہ مزید اس سلسلے کا میں عرض کرنا چاہتا ہوں. قرآن مجید میں ایک آیت کریمہ ہے سورۃ الم نشرہ میں ورفعنا لک ذکرک, اور یہ ایسی آیت ہے کہ کوئی بھی سننی نہیں جس نے اس کو پڑھا نہ ہو, جس نے اس کو سنا نہ ہو کم از کم. ورفعنا لک ذکرک, اے میرے محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرما دی. آپ کے لیے یعنی آپ کی خاطر, آپ کو خوش کرنے کے لیے, آپ کی رضا جوئی کے لیے ہم نے آپ کی شان کو اور آپ کے ذکر کو بلندی عطا فرمائی. اس میں جو بات دیکھنے کی ہے وہ یہ ہے, ایک بات کہ اللہ تعالیٰ نے رفعت کا ذکر تو فرمایا لیکن آگے مثال ہی بیان فرمائی کہ کتنا بلند فرمایا ہم نے. اگر اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہم نے آپ کی شان کو اتنا بلند کیا ہے جیسے 20 منزلہ عمارت بلند ہوتی ہے, یا جیسے سینکڑوں فٹ پر مبنی, ہزاروں فٹ پر مبنی کوئی مینار ہوتا ہے, اس طرح ہم نے بلند کیا. حتیٰ کہ یوں بھی نہیں فرمایا ایسے بلند کیا جیسے آسمان بلند ہے, دوسرا آسمان بلند ہے, تیسرا بلند ہے, سدرا بلند ہے, عرش مولا بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے کوئی مثال بیان نہیں فرمائی. اگر مثال ہوتی تو وہ چیز بظاہر مقید بن جاتی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی جو بلندی ہے وہ مقید ہے, اور اس میں ترجمہ کرنے والے اور تشریح کرنے والے اس بکھیڑے میں پڑ جاتے ہیں کہ شاید حضور کی شان اتنا ہی ہے جتنا خدا نے مثال بیان فرمائی, لیکن خدا نے اس کو مطلق رکھا. مطلق کا یہ مطلب بنتا ہے کہ جو بلندی کسی کے تصور میں آ سکتی ہو, اور واقعے میں جو چیز بلند ہو, ہر بلند سے بلند میرے نبی کی شان ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہر حوالے سے سب سے بلند ہے, سب سے بالا ہے, سب سے ارفع ہے, سب سے اعلیٰ ہے. ورفعنا لک ذکرک, اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خواہش ظاہر فرمائی کہ اللہ تعالی کی طرف سے اس کا معنی خود متعین ہو جائے. حضور اگر اس کی خود تفسیر بیان فرمائے تو کوئی کہنے والا کہہ سکتا تھا اپنی بات تھی, لہذا اس کو حضور نے خود ہی بیان فرمایا. لیکن سرکار نے چاہا صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس کی وضاحت جو ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونی چاہیے, تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام سے فرمایا, جبریل آپ یہ بتائیں کہ, بلکہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی یہ بات فرمائی, آپ جانتے کہ میں نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند کیا؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا علم اللہ تعالیٰ کی طرف محول فرمایا, مفوض فرمایا, تفویض فرمایا. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں جو ارشاد فرمایا, حدیث قدسی میں دو جملے موجود ہیں حدیث طیبہ میں, ایک جملہ یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معیا, اذا ذکرت ذکرت معیا, میرے محبوب آپ کی شان کو بلند کرنے کا یہ مطلب ہے کہ جہاں میرا نام ہوگا وہاں تیرا نام ہوگا, جہاں میرا ذکر کیا جائے گا میں نے ایسے آپ کی شان بنا دی ہے کہ آپ کا ذکر بھی لازماً میرے نام کے ساتھ ہوگا. اس کو آپ اگر دیکھنا چاہتے ہیں اذان کو دیکھ لیں, اقامت کو دیکھ لیں, خطبہ کو دیکھ لیں, نماز کو دیکھ لیں. اذان میں جہاں اشہد ان لا الہ الا اللہ کہنا ہوتا ہے اس کے ساتھ ہی اشہد ان محمد رسول اللہ کہنا پڑتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ایسے ہی اقامت کے اندر جہاں رب کا نام لیا جاتا ہے اس کے رسول کا نام لیا جاتا ہے, خطبے میں جہاں خطیب یہ کہتا ہے نحمدہ اسے فوراً کہنا پڑتا ہے وصلی علی رسول کریم, اللہ کی حمد کے ساتھ نبی کا صلاۃ ہے. اور خدا کی سب سے بڑی عبادت جو ہے وہ ہے نماز, تو نماز میں جہاں خدا کی حمد و ثنا ہے وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا درود بھی موجود ہے اور حضور کا سلام بھی موجود ہے. تو یہ ہے اذا ذکرت ذکرت معیا, میرے محبوب ورفعنا لک ذکرک کا مطلب یہ ہے کہ جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا. اور اس سب سے بڑھ کر کلمہ طیبہ ہر مسلمان کے پاس ہے, جہاں اسے کہنا پڑتا ہے لا الہ الا اللہ اس کے فوری بعد کہنا پڑتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اذا ذکرت ذکرت معیا, میرے محبوب جہاں میرا ذکر ہوگا وہاں تیرا ذکر ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم. اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی فمن ذکرک فقد ذکرنی, تو جس نے تیرا نام لیا ایسے ہے جیسے اس نے میرا نام لیا, جو کہے گا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے اس نے کہا اللہ, جو کہے گا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایسے ہے جیسے وہ لا الہ الا اللہ پڑھ رہا. من ذکرک فقد ذکرنی, میرے محبوب جس نے تیرا نام لیا ایسے ہے جیسے اس نے میرا نام لیا. یہ دلائل اس بات کی دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ذکر ہے یہ در حقیقت خدا کا ذکر ہے. مزید ایک مثال اس کی بالکل عام فہم انداز میں پیش کرنا چاہتا ہوں. دیکھیے اس سے کسی کو بھی انکار نہیں, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بھی شان ہم سنیں, حضور کا معجزہ ہو, حضور کا کمال ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی منقبت ہو, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی کوئی بھی بات ہو, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی کوئی بھی بات ہو, تو سرکار کی ہر شان کے ہر جملے کو سن کر مسلمان بے ساختہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ. سبحان اللہ جب آپ نے کہا, مثلا کسی نے بیان کیا کہ ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان تو یہ ہے کہ بے زبان پتھروں سے کلمہ پڑھا دیا, آپ کہیں نہ کہیں ہر سننے والا جو متوجہ ہوگا وہ کہے گا سبحان اللہ. اور اگر کوئی یہ بیان کرے سرکار تو وہ ہے صحابہ کرام پیاسے تھے تو سرکار نے اپنی انگوشتان مبارک سے پانی کے چشمے بہا دیے, تو اب سننے والے کہے گا سبحان اللہ. اگر آپ یہ کہیں کوئی یہ بیان کرے کہ سرکار وہ ہے کہ آپ نے چاند کو اشارہ فرما کر دو ٹکڑے میں منقسم کر دیا, اور سرکار تو وہ ہیں جنہوں نے ڈوبے ہوئے سورج کو پلٹ کر نماز عصر کے مکمل وقت اس کو لا کر کھڑا کر دیا, سرکار کی ہر شان کو سننے والا مسلمان بے ساختہ اپنی زبان سے کہتا ہے سبحان اللہ. اب میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, جس کی بات ہو رہی ہو داد اس کو دینی چاہیے یا کسی دوسرے کو دینی چاہیے؟ بیان میں کر رہا ہوں زندہ باد علی بھائی, بیان میں کر رہا ہوں زندہ باد سٹے سیکٹری, زور میرا سر سو رہا ہے زندہ باد حاضری میں کراؤں, طاقت میری سر سو رہی ہے زندہ باد کسی اور کو کہہ دیں گے تو نہیں بنتی. اصل بات یہ ہے کہ جو جس کی بات ہو داد اس کو دینی چاہیے. میں یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, آپ نے حضور کی شان سن کر جب سبحان اللہ کہا, یہ داد حضور کو دی یا خدا کو دی؟ یقیناً یہ خدا کو داد دی, اور دینا کس کو چاہیے تھی؟ جس کا کمال بیان ہوا, جس کی شان بیان ہوئی, جس کی عظمت کا تذکرہ ہوا. لیکن یہ بے دکھ کی بات نہیں, ان میں گہری مناسبت ہے. در حقیقت سبحان اللہ کہنے کے پس منظر میں ایک نظریہ ہے, نظریہ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اختیار خدا کا دیا ہوا ہے, حضور کا علم خدا کی عطا ہے, حضور کا ہر کمال اللہ تعالیٰ کی مہربانی کا نتیجہ ہے, تو اس لیے ہم در حقیقت اس خدا کی تعریف کرتے ہیں جس نے ایسی ہستی مصطفیٰ کی شکل میں ہمیں عطا فرمائی. تو حضور کی شان کو سن کر سبحان اللہ کہنا اس بات کی دلیل ہے, ہر مسلمان عملی طور پر یہ عقیدہ واضح کرتا ہے کہ حضور کی جو تعریف ہے یہ در حقیقت خدا کی تعریف ہے. اب اگلی بات اس سلسلے کی یہ سوال فرمائے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا کیوں ضروری ہے, حضور کی عظمت کو بیان کرنا کیوں لازم ہے, ہمارے ذمہ کیوں ہے؟ اس سلسلے میں میں کئی پہلو سے گفتگو کر سکتا ہوں. ایک بات اس سلسلے کی یہ ہے کہ حضور امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم اللہ تعالیٰ کے دین کا حوالہ ہے, اسلام کا حوالہ ہے, بلکہ خود ذات خدا بندی کا حوالہ ہے, ثبوت ہے, دلیل ہے, برہان ہے. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ شان اس حوالے سے بیان فرمائی کہ اگر تمہیں میری کسی بھی شان کی دلیل چاہیے تو میرے محبوب کو دیکھو, میرے محبوب سے رابطہ کرو. یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم, اے لوگو انداز بھولے ہوئے لوگو, ادھر ادھر بھٹکنے والو, دلائل کے متلاشیو, اے طالبان حق اور حقیقت کو سمجھنے والو, اگر تمہیں دلیل درکار ہو اپنے رب کی تو میں نے وہ دلیل تمہارے پاس بھیج دی ہے. بل اتفاق برہان من ربکم سے مراد حضور امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے. اب دیکھنے کی بات یہ ہے, پہلی بات یہ کہ قد جاءکم برہان من ربکم, برہان اس دلیل کو کہتے ہیں جو سب سے بڑی دلیل ہو, اعلیٰ درجے کی دلیل ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے اپنی سب سے بڑی دلیل قرار دیا, اعلیٰ درجے کی دلیل قرار دیا. اس سلسلے میں جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ دلیل ہمیشہ کسی دعوے کی ہوا کرتی ہے. ایک شخص نے کسی عدالت میں، کسی کچہری میں، کسی قاضی کے پاس، کسی جج کے پاس ایک مقدمہ درج کیا کہ کسی شخص نے اس کے اتنے پیسے دینے ہیں، یہ اس کی زمین ہے جس پر اس نے قبضہ کیا ہوا ہے، یہ ہوگا اس کا دعویٰ۔ اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لیے یہ نہیں کہ جج اس کی بات کو سن کر یا اس کی اپلیکیشن ملاحظہ کرنے کے بعد فیصلہ کر دے گا اس کو، بلکہ وہ کہے گا کہ اپنے دعوے کی دلیل پیش کرو، اس کا ثبوت پیش کرو۔ تو معلوم ہوا دلیل جو ہوتی ہے کسی دعوے کی وقت کی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا کہ میرا محبوب سب سے بڑی دلیل ہے، تو دعویٰ کیا تھا؟ دعویٰ کیا تھا؟ اس کو کلمہ شریف کے ذمرے میں دیکھا جا سکتا ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم۔ کلمہ شریف یوں نہیں ہے لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ، حالانکہ درمیان میں واو چاہیے تھی۔ جب باتیں دو ہیں، دو باتوں کے درمیان فرق کرنے کے لیے واو کی ضرورت تھی۔ لا الہ الا اللہ و محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا سچے رسول ہیں، کلمہ یوں ہونا چاہیے تھا۔ لیکن کلمہ شریف میں الوہیت اور رسالت کے دونوں جملوں کے درمیان واو کا لفظ نہیں ہے، حرف نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ اس کی دلیل ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ دعویٰ اور دلیل کے درمیان فرق نہیں ہوتا، فاصلہ نہیں ہوتا، بلکہ دعوے کے فوراً بعد متصلاً عقل کا تقاضا یہ ہے کہ فوراً اس کا دعویٰ ہونا چاہیے۔ تو لا الہ الا اللہ جو ہے یہ دعویٰ ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی دلیل ہے۔ اب اس دعوے کی تفصیل کو اگر دیکھیں تو تفصیل یہ بنتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات بھی ہے اور اللہ تعالیٰ کی صفات بھی ہے۔ اب اس کا ثبوت چاہیے تھا، اللہ کی ذات ہے تو ثبوت پیش کرو، اس کی دلیل پیش کرو، اللہ تعالیٰ کی صفات ہے، تم کہتے ہو خدا ہر چیز کر سکتا، ہر کام کر سکتا ہے، اللہ کل شیء قدیر ہے، تم کہتے ہو بکل شیء علیم ہے، اللہ سمیع ہے، اللہ بصیر ہے، اللہ حی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی یہ صفات ہے، اللہ تعالیٰ کی یہ کمالات ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا میری ذات بھی موجود ہے اور میرے کمالات بھی برحق ہے، اگر تمہیں اس کی دلیل چاہیے، میری ذات کی دلیل چاہیے تو میرے مصطفیٰ کی ذات کو دیکھو، اور اگر میرے علم کی دلیل چاہیے میرے مصطفیٰ کے علم کو دیکھو، اور اگر میری قدرت کی دلیل چاہیے تو میرے مصطفیٰ کے اختیار کو دیکھو، اگر یہ دیکھنا چاہتے ہو میں تمہاری کیسے سنتا ہوں تو میرے رسول کی شان کو دیکھو، تم کراچی میں بیٹھ کر محفل میلاد کرتے ہو، میرے نبی روضے میں بیٹھ کر تمہارے سلام کو سوچ رہا ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وبارک وسلم، آپ کا ذکر کیوں ضروری ہے اور آپ کی شان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حوالہ ہے، دعوے کی دلیل ہے، دعویٰ دلیل مضبوط ہوگی تو دعویٰ مضبوط شمار ہوگا، دلیل قوی ہوگی تو دعویٰ بھی قوی قرار پائے گا، اگر دلیل کمزور ہو گئی تو پھر دعویٰ بھی کمزور متصور ہوگا۔ تو اس لیے اگر کوئی یہ چاہتا ہے دین اسلام سر بلند رہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرنا پڑے گا، اگر کوئی یہ چاہتا ہے اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور اس کی توحید کا ثبوت کامل طریقے سے واضح ہو جائے اور اس دعوے میں کبھی کوئی کمزوری پیش ہی نہ آئے، تو اس کا حل واحد حل یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو زیادہ سے زیادہ بیان کیا جائے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حوالہ ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید اور اس کی الوہیت کا حوالہ ہے۔ اگر حضور مضبوط ہے تو دعوے توحید بھی مضبوط ہے، اور اگر حضور مضبوط ہے تو دعوے اسلام بھی مضبوط ہے۔ دار و مدار سرکار کی ذات ہے، اگر اسلام کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہو تو آمنہ کے لال کی شان کو بیان کرنا ہوگا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بیان کرنا اس لیے فرض ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دلیل ہے، دعوے کی دلیل ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کا حوالہ ہے۔ ایک بات مزید سماعت فرمائے، سلسلے کے حضور کی شان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دوسری بات اس سلسلے کے لیے، قرآن مجید میں اس کو ہم نے قرآن مجید کے ایک مقام کے حوالے سے سمجھنا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنے کا بار بار حکم فرمایا، وبالوالدین احسانا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور ایک جگہ تو اپنی عبادت کے بعد دوسری جس چیز کا حکم دیا وہ والدین کا حسن سلوک ہے۔ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنا ہے.
وَقَدَا رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا.
اللہ فرماتے ہیں تمہارے رب کا یہ فیصلہ ہے کہ عبادت اسی کی کرو اور خدمت والدین کی کرو، والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آؤ.
حتیٰ کہ ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے اس مسئلے کو یوں بیان فرمایا، اَنِشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْنِ، اے انسان اپنا بھی شکر اللہ کا، اپنے رب کا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر.
یہ انتہائی بات ہے، بالکل انتہائی بات ہے.
انشکر لی والے والدے، اللہ فرماتا ہے میرا بھی شکر ادا کر اور اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر.
اب سمجھنے کی بات یہ ہے
کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، یہ بات تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہ ہمارا خالق ہے، ہمارا مالک ہے، ہمارا رازق ہے، ہمارا پالک ہے، سب کچھ ہے.
لیکن ماں باپ کا شکر کیوں ادا کریں، اس کی وجہ کیا ہے؟
تو تمام مفسرین نے، اہل تحقیق نے اس کی جو وجہ بیان فرمائی کتب تفسیر میں موجود ہے، لانہما سبب ظاہری للتعیش والوجود.
مفسرین نے اس کی توجیہ میں بیان فرمایا
لانہما سبب ظاہری فی التعیش والوجود، ماں باپ کا شکر ادا کرنا اس لیے ضروری ہے کہ وجود عطا کرنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عالم اسباب میں ہمارے والدین نہ ہوتے تو ہمیں یہ وجود نصیب نہ ہوتا. پالنے والا اللہ تعالیٰ ہے، لیکن عالم اسباب میں اگر ہمارے ماں باپ نہ ہوتے تو ہماری پرورش نہ ہوتی. ہمارے وجود اور ہماری پرورش کا جو سبب ہے، واسطہ ہے، وسیلہ ہے، باعث ہے، ہمارے ماں باپ ہیں. اللہ تعالیٰ کا شکر اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں سب کچھ عطا فرمایا،
اور والدین کا شکر اس لیے ضروری ہے کہ اس نے ہمیں اسی در سے عطا فرمایا.
اب اس آیت کریمہ کو لے کر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی شان کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کی شان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے. اس آیت سے ہمیں ایک اصول مل گیا، اصول کہ اللہ تعالی کی ذات اور اس کی شان کی بھی قدر کرو، اور اللہ تعالیٰ جس دروازے سے تمہیں کوئی نعمت عطا فرمائے اس دروازے کی بھی قدر کرو.
اس دروازے کی قدر کرنا بھی تم پر فرض ہے جس دروازے سے تمہیں کوئی نعمت نصیب ہو،
اللہ تعالیٰ تمہیں تم پر کوئی نوازش فرمائے، کوئی مہربانی فرمائے.
اب میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں،
اس سلسلے کو اگر اوپر کی طرف لے جائیں تو یہ سلسلہ اس طرح سے قائم ہوگا، ہمارا وجود ہمارے والدین کے سبب سے، اور ہمارے والدین کا وجود ان کے والدین کے سبب سے، ان کے والدین کا وجود ان کے والدین کے سبب سے، حتیٰ کہ یہ سلسلہ پہنچتا ہے حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام تک.
حضرت حوا اور حضرت آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو ہمارا وجود نہ ہوتا،
ہم سب ان کے محتاج ہیں، وہ ہمارے وجود کا سبب ہے. حضرت حوا جو ہیں وہ حضرت آدم علیہ السلام کے پارہ جسم سے بنی.
آدم علیہ السلام اکیلے تھے،
گھبراہٹ محسوس ہوتی تھی، تنہائی میں پریشانی ہوتی تھی، چاہتے تھے میرا کوئی مونس ہو، غمخار ہو، رفیق حیات ہو، کوئی ساتھی ہو. ایک مرتبہ جب آرام فرما تھے، اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کے جسم مبارک کا ایک ٹکڑا اپنی قدرت کاملہ سے جدا کر کے اسی کو حضرت حوا کی شکل عطا کی.
آپ نے آنکھ کھولی تو دیکھا کہ ایک خاتون تشریف فرما ہے، ان سے ان کا تعارف پوچھا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے آپ کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے مجھے پیدا فرمایا، مجھے تخلیق فرمایا.
حوا کو حوا کہنے کی وجہ یہ ہے، حوا کا مطلب ہوتا ہے زندہ کے جسم سے ٹکڑا نکال کر جس کو بنایا گیا، زندہ کے جسم سے حوا حیون. تو اب غور فرمائیں، حضرت حوا علیہ السلام ان کا جو وجود ہے حضرت آدم علیہ السلام کا برہنے میں نکلتا ہے، تو پوری نسل انسانیت کی جو بنیاد ہے وہ فرد واحد ہے حضرت آدم علیہ السلام.
اس کا مطلب یہ ہوا آدم علیہ السلام نہ ہوتے تو کچھ بھی نہ ہوتا،
وہ تھے تو حضرت حوا بن گئی، حضرت حوا بن گئی تو پوری نسل انسانیت کو یہ وجود نصیب ہوا، یہ نعمت نصیب ہوئی.
اب میں جس بات کی طرف آپ کو متوجہ کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، ہمارا وجود حضرت آدم علیہ السلام کا مرغوب ملت ہے. اب آدم علیہ السلام سے پوچھتے کہ حضرت آپ یہ فرمائیں آپ خود بن گئے ہیں یا کسی کے واسطے سے بنے ہیں؟ آپ کا وجود یہ براہ راست بن گیا یا کسی کا صدقہ ہے کسی کا تحفہ ہے؟ حدیث قدسی میں یہ بات موجود ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے فرمایا تھا لولا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما خلقتک وما غفرت لك اے آدم اگر میرا محبوب نہ ہوتا تو تیری مغفرت نہ ہوتی بلکہ تیری خلقت نہ ہوتی. میں نے تو تجھے جو وجود عطا کیا ہے یہ میرے محبوب کا صدقہ ہے, میرے محبوب کا تحفہ ہے. تو معلوم ہوا اس سلسلے میں بنیادی حیثیت رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم کی ہے. سرکار کے طفیل آدم علیہ السلام کو وجود نصیب ہوا. تو جب آدم علیہ السلام حضور کے صدقے میں بنے, حضرت حوا حضور کے صدقے میں بنی, اور پوری نسل انسانیت کا وجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل ہے, حضور کے صدقے میں ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے. اگر آپ اس کو مزید سمجھنا چاہیں ایک دلیل, مختصر دلیل اس کی اور آسان اور عام فہم دلیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آیات کریمہ بڑی مشہور ہے, آپ سب حضرات اس کو پڑھتے ہیں اور بہت سے لوگ اس کو اپنے مکان پہ بھی لکھ دیتے ہیں برکت حاصل کرنے کے لیے. وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین, وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین. اس آیت میں حضور کی جو خصوصیت ہے وہ ایسی خصوصیت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس میں ممتاز ہے, کوئی نبی اس میں شریک نہیں, کوئی رسول اس میں شریک نہیں, کوئی پیغمبر اس میں شریک نہیں, کوئی فرشتہ اس میں شریک نہیں. یہ خاصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. وخاصہ تو شے یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ, خاصہ کہتے ہی اس کو ہے کہ ایک ذات میں ہو تو دوسری میں گناہ. رحمت للعالمین ہونا یہ ہمارے آقا مولا حضور سید علیہ وسلم کی شان ہے, کوئی اور رحمت للعالمین نہیں. رحمت للعالمین صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے. اگر آپ اس کو دیکھنا چاہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مرکزیت کس آیت کریمہ سے واضح ہوتی ہے. وما ارسلناک الا رحمت للعالمین کا کیا مطلب ہے؟ بہت سے حضرات جو درمیانے درجے کے درمیانے معیار کے ہیں وہ اس کا مفہوم صرف یہ سمجھتے ہیں اور یہ صرف بیان کرتے ہیں کہ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ والہ وصحبہ وبارک وسلم نے یتیموں کے سروں پر دست شفقت رکھا تو یہ ہے رحمت للعالمین کا مطلب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیواؤں کی نگرانی فرمائی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بے سہاروں کا سہارا بنے, آپ نے ہر مظلوم کی فریاد رسی فرمائی, حتیٰ کہ جانور بھی پریشان ہوئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے, حضور کی بارگاہ میں فریاد رسی کی, اونٹ آیا چیختا ہوا, صحابہ کرام ڈر کر ایک طرف ہو گئے کہیں حملہ نہ کرو, بولا نہ ہو, پاگل نہ ہو, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے اطمینان سے تشریف فرما رہے تھے. اونٹ نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنی داستان حضور کے سامنے رکھی اور اس نے اپنی بولی میں یہ کہا, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم میرا جو مالک ہے کام مجھ سے زیادہ لیتا ہے, کھلاتا پلاتا کم ہے, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اس بات کا پابند کریں میری خوراک مجھے پوری اور مکمل مہیا کریں. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم نے فرمایا یہ اونٹ مجھے شکایت کرنے کے لیے آیا, چڑیا چلاتی ہوئی آئی, سرکار کے سر اقدس پر وہ اڑنے لگی اور چلانے لگی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ چڑیا مجھے شکایت کرتی ہے کہ آپ کے کسی غلام نے اس کے بچے اٹھا لیا, مجھے واپس کیے دے. تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ رحمت للعالمین کا مفہوم صرف یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مظلوموں کی سنی, ان کی فریاد رسی فرمائی. ہمارا موقف یہ ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے رحمت للعالمین کی ہونے کی ایک جھلک ہے, جھلک پورا مفہوم نہیں, رحمت للعالمین کا پورا معنی نہیں, مکمل اس کا مطلب نہیں. رحمت للعالمین کا مکمل مطلب کیا ہے؟ اس کا مکمل مطلب وہ ہے جو اہل تحقیق مفسرین نے بیان فرمایا, ان میں ایک علامہ سید محمود آلوسی بغدادی رحمت اللہ تعالی علیہ جنہوں نے تفسیر روح المعانی لکھی. تفسیر روح المعانی میں علامہ علوسی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ جو حنفی علماء میں سے ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، لیکن ان کی کتابیں ملاتے ہیں، مدفوس ہے یہ کتاب، اور جو باتیں اس میں رہ گئی ہیں باقی ہیں اصلی صورت میں، بڑی ایمان افروز باتیں ہیں۔ تو آپ مبارک اللہ کی اللہ رحمت للعالمین کے تحت یہ بیان کرواتے ہیں۔ رحمت للعالمین کا صحیح مفہوم یہ ہے، مکمل معنی یہ بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات کے پیدا کرنے سے پہلے اپنے حبیب کی حقیقت مقدس کو پیدا فرمایا، حضور کے نور کو پیدا فرمایا، اور پھر اسی نور کو واسطہ بنا جا، اسی نور کو وسیلہ بنا جا، جس کو وجود ملا حضور کے نور کی برکت سے، جس کو جو نعمت ملی حضور کے نور کی برکت سے، اس حوالے سے پوری کائنات بعد میں ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک سب سے اول ہے۔ یہ ہے رحمت للعالمین ہونے کا صحیح مفہوم۔ اور اس کو اگر آسان لفظ میں دیکھنا چاہیں تو یوں دیکھ سکتے ہیں، جب ہم نے رب کی تعریف سنی قرآن کی روشنی میں تو ہم نے کہا الحمدللہ رب العالمین، سب تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے، اور حضور کی شان وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، یعنی العالمین ادھر بھی مضافل ہے اور ادھر بھی اسی حیثیت سے، لیکن رب کے لیے العالمین جو ہے وہ بعد میں ہے اور رب کی ربوبیت اس سے پہلے اضافت کے طور پر، اور رحمت للعالمین میں رحمت کی نسبت العالمین کی طرف ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا رب پہلے عالمین بعد کے اندر، تو معنی یہی ہوگا رحمت پہلے اور العالمین بعد کے اندر۔ العالمین میں جن بھی شامل، انسان بھی شامل، فرشتے بھی شامل، زمین و آسمان بھی شامل، ہوائیں شامل، فضائیں شامل، پانی شامل، دریا شامل، سمندر شامل، ریت کے ذرات شامل، اور پہاڑ شامل، چرند پرند شامل، 14 طبقوں کی تمام مخلوق العالمین کے اندر شامل ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ تعالیٰ جس جس کا رب ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے رحمت کی حیثیت رکھتے ہیں۔ جب رحمت کی حیثیت رکھتے ہیں تو رب پہلے العالمین بعد کے اندر، رحمت پہلے العالمین بعد کے اندر، تو مطلب یہ ہوا کہ میرے محبوب پیدا کرنے والا میں ہوں، لیکن جس جس کو میں نے وجود عطا کیا ہے، دروازہ تیرا میں نے بنایا عطا کرنے کے لیے، واسطہ آپ کو قرار دیا ہے۔ ابھی ہم نے قرآن کا یہ اصول سنا، اب اس پر والے والدین کی روشنی میں اللہ تعالیٰ کی عظمت کو ماننا اور اس کو بیان کرنا یہ بھی فرض ہے، اور اللہ جس دروازے سے کوئی نعمت عطا فرمائے اس کی قدر کرنا بھی فرض ہے، اور ہر نعمت کا مرکز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ ہر نعمت جس کو جو عطا ہوئی، ہو رہی ہے، ہوگی، ماضی میں سلسلہ تھا، حال میں سلسلہ ہے، مستقبل میں سلسلہ جاری رہے گا، ابد الآباد تک خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی یہ بارش اپنی مخلوق پر ہوتی رہے گی، تو اس میں واسطہ عظمیٰ اور وسیلہ کبرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہے۔ تو جب ہر چیز حضور کے دروازے سے ہمیں ملی تو اب یہ مسئلہ واضح ہو گیا کہ حضور کی شان کو بیان کرنا کیوں ضروری ہے۔ اس لیے کہ جس ذر سے کوئی نعمت حاصل ہو اس کا شکر ادا کرنا ضروری ہوا کرتا ہے، جس کے طفیل کو چیز نصیب ہو، کوئی مہربانی حاصل ہو، اس کی قدر کرنا فرض ہے۔ جب ہمیں سرکار کے دروازے سے سب کچھ حاصل ہوا تو رب کی شان بیان کرنا بھی ضروری ہے، اور مدینے والے کی شان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اور ایک شاعر نے کہا تھا اس حوالے سے، ہے دنیا کا یہ قاعدہ، ہے دنیا کا یہ قاعدہ، جس کا کھانا اس کا گانا، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کے گیت گاتے ہیں، ہم جس کا کھاتے ہیں اس کا گیت گاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیونکہ ہر نعمت کا مرکز ہے، محور ہے، منبع ہے، مخزن ہے، مستر ہے، جو نعمت ملی مل رہی ہے گلے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے خالق و مخلوق کے درمیان واسطہ کبرا ہے، وسیلہ عظما ہے، برزخ کی حیثیت رکھتے ہیں، کیونکہ ہمیں اللہ کی ہر نعمت حضور کے در سے ملی ہے۔ اس لیے جہاں خدا کی حمد بیان کرنا ضروری ہے، وہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنا بھی ضروری ہے، حضور کی نعت پڑھنا بھی ضروری ہے، حضور کی شان کو بیان کرنا بھی ضروری ہے۔ اگلی بات ہے اس سلسلے کی ملاحظہ فرمائیں بلال شریف کی بحث کے حوالے سے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان بالخصوص میلاد شریف کے ضمن میں اس کی کیا اہمیت ہے؟ ایک تو ہے نا حضور کی شان کو مطلق کر بیان کرنا، یہ ہمارے فرائض میں شامل ہے، ہمارے ایمان کا تقاضا ہے، اور دوسری بات یہ کہ میلاد شریف کو حوالہ بنا کر حضور کی شان کو بیان کرنا۔ اس سلسلے میں یہ بات ذہن نشین فرمائیں، قرآن و سنت کی روشنی میں یہ بات بھی ضروری ہے کہ حضور کے ہر کمال کو کھول کھول کر بیان کرنا مسلمان پر فرض ہے. حضور کے ہر کمال کو واضح کرنا, لوگوں تک پہنچانا, اس کی اشاعت کرنا, اس کی ترویج کرنا, دنیا تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کو پیش کرنا, یہ ایمان کا حصہ ہے, ایمان کا تقاضا ہے. اب اس حوالے سے یہ کہنا کہ میلاد شریف کے حوالے سے حضور کی شان کو بیان کرنے کی اہمیت کیا ہے, چند لفظوں میں یاد کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو میلاد شریف کا واقعہ ہے, اس کا ایک ایک پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دلیل ہے, حضور کی عظمت کی دلیل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کے کمالات کا مرقع ہے, حضور کے محامد کا گلدستہ ہے. دوسرا میں آسان کر کر کرنا چاہتا ہوں کہ دنیا میں بڑی بڑی شخصیات آئیں چلی گئیں, ان کی یادگاریں باقی ہیں, اور بیشتر دنیاوی ہستیاں ایسی ہیں کہ جن کی یادگاریں بنائی بھی جاتی ہیں. مثلا میں ایک مثال پیش کرتا ہوں پاکستان کی تاریخ کے حوالے سے. قائد اعظم محمد علی جناح کے یوم پیدائش کے موقع پر سرکاری چھٹی ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ سب کو معلوم ہے چھٹی ہوتی ہے. اور علامہ اقبال, ڈاکٹر علامہ اقبال صاحب کے یوم پیدائش کے حوالے سے بھی تعطیل ہوتی ہے, سرکاری چھٹی ہوتی ہے. یوم پیدائش کے موقع پر برتھ ڈے کے موقع پر قائد اعظم صاحب کے حوالے سے بھی چھٹی ہو گئی, علامہ اقبال صاحب کے حوالے سے بھی تعطیل ہو گئی. لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی کوئی اشتہار نہیں پڑھا ہوگا, نہیں دیکھا ہوگا, کوئی اعلان نہیں سنا ہوگا, کوئی وال چاکنگ آپ نے ملازہ نہیں کی ہوگی, کوئی اخبار میں اشتہار, کوئی بینر آپ نے نہیں پڑھا ہوگا, کوئی سٹیکر آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ کسی جگہ پہ یہ لکھا ہو کہ آج فلاں کالج میں, فلاں یونیورسٹی میں, فلاں سرکاری ادارے میں چھٹی ہے اور قائد اعظم صاحب کی پیدائش کے واقعات بیان کیے جائیں گے, یا علامہ اقبال کی ولادت اور پیدائش کے حوالے سے لیکچر دیے جائیں گے, کیسے پیدا ہوئے, کس طرح سے پیدا ہوئے, یہ ساری تفصیلات بیان کی جائیں گی. میں یہ کہنا چاہتا ہوں یوم پیدائش کے موقع پر چھٹی تو کی لیکن پیدائش کا ذکر نہیں کیا. اب ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کیوں بیان کی جاتی ہے, حضور کا میلاد کیوں منایا جاتا ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی بھی پیدائش کے واقعے کو لے لیں وہ بیان کرنے کے قابل نہیں, محفل میں رکھنے کے لائق نہیں, بلکہ بعض باتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ان کو سن کر آدمی کا جو سر ہے وہ شرم سے جھک جاتا ہے, آدمی ان کو سن کر شرم سے ڈوب جاتا ہے, ان کو بیان نہیں کر سکتا, لوگوں کے سامنے رکھ سکتا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے مبارک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسارت کا واقعہ ایسا ہے ہر حوالے سے لائق بیان قابل ذکر ہے, لوگوں کو سنانے کے لائق ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا ثبوت ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی تلخیص آپ حضرات کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان و شوکت کے ساتھ اور کس آب و تاب کے ساتھ اس جہان میں تشریف لائے. کتب حدیث میں, کتب سیر و تواریخ میں جو تفصیلات موجود ہیں پوری شرح و بسط کے ساتھ, اہل علم حضرات اسے بخوبی واقف ہیں. اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے پاک کے موقع پر جو قدرت کے کرشمات ظاہر ہوئے, دلائل قدرت جو ظہور پذیر ہوئے, ان کی اصل منظر کشی وہ حضرات کر سکتے ہیں جنہوں نے اس وقت دیکھا اور ملاحظہ کیا. کتابوں میں جو اس کی چند جھلکیاں ہیں میں اس کی تلخیص آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس شان سے پیدا ہوئے ہیں؟ ولد نبینا صلی اللہ علیہ وسلم طیباً طاہراً. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی جب ولادت باسعادت ہوئی, حضور کا جب ولادت پاک ہوا, حضور کی جب پاک پیدائش ہوئی, تو اس میں ایک کمال یہ تھا ہمارے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم کا کہ آپ طیب و طاہر اور صاف ستھرے پیدا ہوئے, نہلانے کی ضرورت نہ تھی. ولد طیباً طاہراً, حضور صاف ستھرے پیدا ہوئے, مختوناً خطرہ شدہ پیدا ہوئے, مسروراً اے مختوع صورت ناس بریدہ پیدا ہوئے. ناس کے اوپر جو رگ ہوتی ہے قدرتی طور پر ہر بچے کی ناس پر پیدائش کے وقت, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ناس مبارک پر وہ جو رگ تھی وہ پہلے سے کٹی ہوئی تھی. اور میں آگے چل کر یہ بتانا چاہوں گا کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ سے وہ سرے سے رگ پیدا ہی نہیں کی گئی تھی, اور اس میں سرکار کی عظمت کا پیغام صلی اللہ علیہ وسلم مبارک علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پیدا ہوئے؟ وہ نظر مسرورن اے مقتوع صورت نافریدہ پیدا ہوئے, مدہونن زلف عنبری پہ قدرتی تیل لگا ہوا تھا, مقبولن چشمان مبارک میں قدرتی طور پر سرمے کے کاجل کے نشان موجود تھے, متیبن ہر بچے کے جسم سے اس کی پیدائش کے وقت بدبو ظاہر ہوتی ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسد پاک سے خوشبو کے ہلے ظاہر ہو رہے ہیں. اور ایک بات مزید اس حوالے سے ملاحظہ فرمائیں, قدم قدم پر اس واقعے کو دیکھیں, لائق بیان ہے, قابل تعریف ہے, محفل میں رکھنے کے قابل ہے, حضور کی عظمت کی دلیل ہے, حضور کی شان کی دلیل ہے. حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے اذا انا بہ ساجدون, حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب میرے بطن پاک سے باہر تشریف لائے, اس جہان میں تشریف آوری ہوئی, اس عالم رنگ و بو میں حضور کی دلبری ہوئی, تو میں نے ایک بات یہ دیکھی حضور سجدے میں تھے, سجدے میں حضور اللہ تعالیٰ کو سجدہ فرمایا, اور ایک بات یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی شہادت کھڑی کر کے آسمان کی طرف اشارہ فرمایا اور حضور نے سجدہ فرمایا, اور اس سجدے میں اللہ تعالیٰ کے جو اذکار ہوئے وہ علیحدہ باتیں ہیں. اس سجدے کی دعاؤں میں سے ایک دعا یہ تھی رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, میرے مالک میری امت کو بخش. سجدے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو یاد کروایا, اور سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ مبارک وسلم والدہ ماجدہ کے بطن پاک میں جلوہ گر ہوئے تو سکل محسوس نہیں ہوتا تھا, والدہ ماجدہ کو کوئی تکلیف نہیں تھی, حمل کے دوران کوئی بوجھ یا وزن محسوس نہیں ہوتا تھا, اس میں متلی کی کیفیت, بلڈ پریشر, پیٹ درد اور دوران سر اور خون کی کمی, اور اس حوالے سے جو ماؤں کو تکلیفیں ہوتی ہیں, حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حمل شریف کے دوران کوئی تکلیف نہیں ہوئی. بچہ جب پیدا ہوتا ہے زچہ بچہ دونوں موت و حیات کی کشمکش میں ہوتے ہیں, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس جہان میں جلوہ فرما ہونے کا آپ نے ارادہ فرمایا تو حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیند آ گئی, اونگ آئی, اونگ آنے کے بعد جب آنکھ کھولی تو چودھری کا چاند جلوہ گر ہو چکا تھا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جلوہ گری ہو چکی تھی. اب سرکار نے سجدہ بھی فرمایا, امت کو دعائے رحمت میں دعائے مغفرت میں بھی یاد فرمایا, اور مزید اس کے بعد جو باتیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کا پہلو رکھتی ہیں ملا شریف کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ جانتے ہیں کہ بچے کو سلانے کے لیے اسے جھولا جھولا جاتا ہے, اسے گہوارہ مہیا کیا جاتا ہے, کسی کا جھولا جھولا کے ماں, کسی کا بہن, کسی کا پھوپھی, کسی کی خالہ, کسی کی دائی, کسی کی کوئی رشتہ دار, کسی کو کوئی عزیزہ, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب گہوارے میں ہوتے تھے تو آپ کا جھولا کیسے چلتا تھا؟ حدیث شریف کے الفاظ موجود ہیں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جھولا جھلانے کے لیے آسمان سے نوری ملائکہ آ جایا کرتے تھے. یا تو آپ نعرہ نہ لگائیں, نعرہ لگانا پھر اس کو ناری نہ بنائیں, ایسا نعرہ لگائیں جیسے عاشقان رسول کا ہوتا ہے اور بلال شریف کے حوالے سے ہوتا ہے. تو اس طرح سے آپ کی توہین ہے, نعرہ وہ لگائیں کہ پتہ تو چلے کم از کم کوئی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. میں یہ کہنا چاہتا ہوں ملاد شریف کے واقعہ مبارکہ کا ایک ایک پہلو حضور کی عظمت کی دلیل ہے, حضور کے کمال کی دلیل ہے, حضور کی شان کو بیان کرتا ہے, اور وہ اس قابل ہے اسے محفل میں رکھا جائے, اس لائق ہے کہ جلسو کی اس کو زینت بنایا جائے. حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم جب گہوارے میں ہوتے تھے, آپ کے واقعات ولادت میں سے ایک بات یہ بھی ہے کہ آپ کبھی کبھی کسی تکلیف کی وجہ سے رونا چاہتے ہیں, اللہ تعالیٰ رات کے وقت آسمان کے چاند کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا کھلونا بنا دیتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ مبارک جدھر ہلاتے آسمان کا چاند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارے پہ چلتا تھا. اس طرح سے حضور چلتے ہوئے چاند کو دیکھ کر اپنی تکلیف کو فراموش فرما دیتے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ چاند کو کھلونا بنا کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو بہلاتا تھا. المختصر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعہ ولادت کا ایک ایک پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دلیل ہے. ایک جملہ مزید اس حوالے سے سماعت فرمائیں. سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کو ایک روایت کے مطابق کم و بیش 9 خواتین نے یک بعد دیگرے دودھ پلایا, یعنی 9 خواتین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی مائیں بنی. سب سے پہلے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ماجدہ نے دودھ پیش کیا, اور اس کے علاوہ ابو لہب کی زر خرید لونڈی جس کو اس نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کی خوشخبری سنانے پر اشارہ کر کے آزاد کیا تھا, وہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دودھ کی ماں بنی. ایک روایت کے مطابق 3 دن اس نے دودھ پلایا, اور سب سے زیادہ جس خوش نصیب خاتون کے حصے میں حضور کی خدمت آئی اس حوالے سے وہ قبیلہ بنو سعد کی خوش نصیب خاتون حضرت حلیمہ صابیہ ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بڑی تو نے توقیر پائی حلیمہ, بنی تو محمد کی دائی حلیمہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو اب اس حوالے سے جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں حضور کے واقعہ ولادت کے حوالے سے جو کمال کا پہلو ہے, جو شان جسے ظاہر کیا ہے, عظمت کی جو دلیل ہے, وہ یہ ہے کہ حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اٹھایا اور چھاتی پیش کی, دودھ کی خدمت پیش کی, اس میں دو باتیں دیکھنے میں آئی. ایک بات تو یہ نظرہ الیہا وتبسم, نظرہ الیہا وتبسم, جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت حلیمہ نے اٹھایا اور اپنی گودی میں سلایا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی مبارک آنکھیں کھول کر حضرت حلیمہ کو دیکھا اور حضور نے تبسم فرمایا. اب یہاں پہ تبسم کیوں فرمایا؟ اس میں حکمت یہ تھی کہ جتنی عورتیں طائف سے آئی تھی اور بچوں کو لینے کے لیے آئی تھی, اس حوالے سے ان کا معاش کا ذریعہ تھا, وہ بچوں کو لے کر چلی گئی, کوئی بھی نہیں بچا تھا جس کو وہ لے کر جاتی. حضرت حلیمہ صادیہ رضی اللہ تعالی عنہا ان کو کوئی بچہ نہ ملا. سرکار کے بارے میں خبر ملی تو ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا گیا والد ماجد کا سایہ ان کے سر سے اٹھا ہوا ہے, والد ماجد اس جہان میں نہیں ہے. تو حضرت حلیمہ صادیہ نے سوچا میں ان کی پرورش کروں بھی صحیح, دودھ کی خدمت پیش بھی کروں تو مجھے ملے گا کیا, میری خدمت کیا ہو سکتی ہے, تو اس لیے ان کو نہیں دیکھی. لیکن جب کوئی بچہ نہ ملا تو اب یہ سمجھا کہ اشائے خیر من لا شائے, نہ ہونے سے کچھ ہونا ہی بہتر ہوتا ہے, چلو سرکار ہی کو لے لیتے ہیں. انہیں اس وقت خبر نہیں تھی سرکار امام الانبیاء ہیں, نبی الانبیاء ہیں صلی اللہ علیہ وسلم, لیکن عزت نفس کو مجروح ہونے سے بچانے کے لیے انہوں نے سرکار کو قبول کیا. جب سرکار کو گودی میں اٹھایا تو نظر الیہا وتبسم, حضور نے آنکھیں مبارک کھول کر ان کو دیکھا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے, جس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے ہمیں خود نہیں لیا بلکہ قدرت کی طرف سے تمہارا انتخاب کیا گیا ہے. اب انہوں نے چھاتی پیش کی تو دوسری چیز یہاں دیکھنے میں یہ آئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم علیہ ان کی چھاتی مبارک کے دونوں حصوں کا دودھ نوش نہیں فرمایا بلکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک طرف کا دودھ قبول فرمایا اور وہ بھی بائیں طرف کو چھوڑ کر دائیں طرف کا انتخاب. دائیں طرف کا انتخاب حضور نے کیوں فرمایا؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ قیامت کے دن جو لوگ کامیاب ہوں گے تو ان کا نامہ اعمال ان کے سیدھے ہاتھ میں لیا جائے گا, اور جو ناکام ہوں گے خائب و خاسر ہوں گے ان کا نامہ اعمال ان کے بائیں ہاتھ میں لیا جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دائیں طرف کا دودھ قبول فرما کر حضور نے اس بات کی وضاحت فرمائی کہ جو ہمارے دامن سے وابستہ ہوگا وہ اصحاب الشمال کبھی نہیں ہو سکتا, وہ اصحاب الیمین ہوگا. ناکام نہیں ہو سکتا, خائب و خاسر نہیں ہو سکتا, وہ ایسا کامیاب ہوگا کہ ابھی سے ہم اس کی کامیابی کی ضمانت دے رہے ہیں, اس کا نام اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا. اور دوسری بات اس میں جس کو علامہ سیوطی نے بیان فرمایا, شیخ محقق نے ذکر فرمایا اور ان کے علاوہ علامہ ابن جوزی نے بیان فرمایا کہ ایک طرف کے دودھ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں قبول فرمایا؟ لعلم ہی شریکا لہو قد اعلمہ اللہ ان لہو شریکا فی الرضاعۃ وفی لفظ وقد علم ان لہو شریکا فی الرضاعۃ. اللہ تعالی نے اپنے محبوب کو یہ علم عطا فرمایا تھا میرے محبوب حلیمہ صادیہ کا دودھ پینے والا ان کا بچہ بھی ہے,
تو دودھ شریک آپ کا بھائی موجود ہے، دونوں طرف کا دودھ نہ پیئے، کہیں کوئی کوڑ بات نہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے والا یہ نہ کہے دونوں طرف کا دودھ جوش فرما کر آپ نے حق تلفی فرمائی، آپ ایک طرف کا دودھ قبول فرما کر دنیا کو واضح کر دے، ہم حق والوں کی حق تلفی کرنے کے لیے نہیں آئے، حق والوں کو حق دلانے کے لیے آئے۔ اور علماء نے فرمایا من عدل ہی، یہ حضور کا انصاف تھا، یہ عدل و انصاف تھا۔ آپ خود غور فرمائیں عالم شیر خارگی میں جس کے عدل و انصاف کا یہ تقاضا ہو تو شباب نبوت میں اس کے عدل و انصاف کا کیا عالم ہوگا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو حضرت حلیمہ جب لے کر چلی، ایک بات مزید شان کے پہلو کے حوالے سے سماعت فرمائیں، یہ باتیں آپ سب حضرات نے پڑھی ہوئی ہیں اور جتنے حضرات ملا شریف سنتے ہیں ان کے ذہن میں ہے کہ قحط سالی کا موسم تھا، شدید قحط تھا، جس کی وجہ سے آدمی بھی کمزور، ان کی سواریاں بھی کمزور، جانور بھی کمزور۔ تو سواری کا جو جانور تھا ٹانگے اس کی لڑکھڑاتی تھی، کمزور تھا، چلنے سے عاجز تھا، حتیٰ کہ اتنا کہ حضرت حلیمہ سابدانیوں سے پیچھے رہ گئی، کمزور ترین جانور۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کمزور جانور پر حضرت حلیمہ نے سوار کیا، حضور کے خصائص میں یہ بات شامل ہے کہ آپ اگر کسی کمزور ترین جانور پر سواری فرما دیتے تو اس کی کمزوری طاقت میں بدل جاتی، اس کی ناتوانی ناتوانائی توانائی کے اندر تبدیل ہو جاتی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اس کمزور جانور پر سوار کیا گیا تو وہ جانور جو سب سے پیچھے تھا اب اس نے سب کو کراس کیا۔ دائیوں نے پوچھا حلیمہ بعد میں چلی ہو، اب تمہارا یہ جانور سواری کا اتنا تیز رفتار ہو گیا ہے، پہلے سے اس رفتار تھا، تیز رفتاری میں اس کی رفتار بدل گئی، سودا کیا ہے، اس کو بدلا ہے یا کیا بات ہے، کوئی خوراک ایسی کھلا دی ہے جس سے اس کو طاقت مل گئی؟ حضرت حلیمہ نے جواب دیا یہ سواری کا کمال نہیں، یہ سوار کا کمال ہے، یہ سوار کی برکت ہے۔
سبحان اللہ۔
حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے کر گئی، سب حضرات نے یہ باتیں سنی ہے پڑھی ہے، ملا شریف کا چونکہ موقع ہے اور حضور کی شان کو بیان کرنا مقصود ہے ملا شریف کے ذمن میں، تو اس لیے میں یاد کر رہا ہوں، حضرت حلیمہ سادیہ قحط سالی کی جیسے ان کی بکریوں کے تھنوں میں دودھ نہیں ہوتا تھا، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ایک صحن میں حضور نے قدم رکھا، حضور کو جب لے گئی تو بکریوں کے تھنوں میں دودھ بھرا گیا، حتیٰ کہ جب انہوں نے دودھ نکالنا شروع کیا ان کے گھر کے برتن تو ختم ہو گئے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے دودھ ختم ہونے لگا۔ اور ایک بات مزید سلسلے کی سماعت فرمائیں، علاقے میں جو آدمی بیمار ہوتا اور ڈاکٹر کہتے ہیں ہمارے پاس اس کا علاج نہیں ہے، حکیم کہتے ہیں ہمارے پاس اس کے پاس کوئی دارو نہیں ہے، لا علاج مریض ہوتا، تو حجت اللہ علی العالمین میں علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث نقل فرمائی کہ اس مریض کو حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس لے آتے ہیں۔ حضرت حلیمہ سعدیہ یوں کرتی کہ سرکار کا ہاتھ مبارک پکڑ کر اس بیمار کے جسم پر بل دیتی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک لگنے سے اس کی بیماری ٹل جاتی، اس کی مصیبت دور ہو جاتی۔ یوں سمجھیے کہ بغیر کسی پیسے کے یہ کلینک مشہور ہو گیا، شفا خانہ مشہور ہو گیا، مستشفی مشہور ہو گیا، مطب مشہور ہو گیا، جس میں انجیکشن کی ضرورت نہیں، ٹیبلٹ کی ضرورت نہیں، کیپسول کی ضرورت نہیں، ڈوز کی ضرورت نہیں، خوراک دینے کی ضرورت نہیں، بس اتنا کرنا پڑتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو جاتے، میرے رسول کا ہاتھ لگ جاتا، بیماری دفع ہو جاتا۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، بتائیں بلال شریف کے واقعہ کا ایک ایک پہلو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو بیان کرتا نہیں کرتا؟ مزید سوال سے سماعت فرمائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ والہ وسلم مبارک وسلم آپ کس دن پیدا ہوئے تھے؟ حضور کی ولادت بسال کب ہوئی؟ ایک اور رکھنے کا بدھ کے دن، ایک اور رکھنے کا جمعہ کے دن، یہ اقوال ملتے ہیں کتب تاریخ میں، لیکن حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی زبان مبارک سے بیان فرمائی، سوئلا عن صوم یوم الاثنین، حضور سے عرض کی گئی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن کے دن کے روزے کے بارے میں حضور کیا فرما رہے ہیں؟ دوسرا معنی یہ ہے کہ سرکار پیر کے دن کا روزہ رکھتے تھے، تو صحابہ کرام نے اس کی وجہ پوچھی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ یہ روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو سرکار نے اس کا یہ جواب دیا تھا، ذاک یوم ولدت فی، ذاک یوم ولدت فی، یہ میرے میلاد کا دن ہے، یہ میری ولادت کا دن ہے، یہ میری پاک پیدائش کا دن ہے، اسی شکرانے میں، میلاد کے شکرانے میں، پیدائش کے شکرانے میں اس کا روزہ رکھتا ہوں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے ارشاد مبارک کی روشنی میں حضور کی ولادت باسعادت کا جو دن ہے وہ پیر کا دن ہے۔ اب اس کے حوالے سے جو سمجھنے کی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اور حضور کے کمال کے حوالے سے وہ یہ ہے۔ پہلی بات یہ کہ پیر کو حضور سے بڑی نسبت ہے۔ حضور کے والدین ماجدین کی شادی ہوئی پیر کے دن، حضور کی ولادت باسعادت ہوئی پیر کے دن، حضور نے مکہ شریف سے ہجرت فرمائی پیر کے دن، حضور مدینہ طیبہ میں تشریف لائے پیر کے دن، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جہان کو چھوڑا حضور نے پردہ فرمایا تو پیر کے دن۔ پیر کے دن کو میرے آقا کے اعزازات پاک سے اتنا بڑی نسبت ہے۔ اب ایک صاحب کہنے لگے کہ اس دن کا نام پیر کیوں ہے، آخر پیر کیوں کہتے ہیں اس کو؟ میں نے کہا جس کو سرکار سے کتنی نسبتیں ہوں وہ آپ بھی مرید رہ جائے، پیر کیوں نہ بنے؟ پیر اس لیے ہے کہ پیروں کو پیر سے اس کو نسبت ہے، نبیوں کے پیر سے اس کو نسبت ہے، رسولوں کے پیر سے اس کو نسبت ہے، کائنات کے پیر سے اس کو نسبت ہے۔ اس میں جو حضور کی شان اور عظمت کا جو پہلو ہے دیکھنے کے لائق وہ یہ ہے کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم ایک ایسے دن میں پیدا ہوئے جو پہلے سے بہت رم نہیں تھا۔ حضور کی ولادت جمعہ کے دن نہیں ہوئی، رمضان شریف میں نہیں ہوئی، رجب میں نہیں ہوئی، حج کے مہینے میں نہیں ہوئی، کیونکہ رمضان شریف کا مہینہ پہلے سے مقدس تھا، رجب کا مہینہ محترم شمار ہوتا تھا، محرم اور ذی الحج کے مہینے یہ مقدس شمار ہوتے تھے، اور جمعہ کا دن بڑی عظمت والا شروع سے شمار ہوتا تھا۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن پیدا ہوتے ہیں لوگ کہتے ہیں حضور کی اپنی شان نہیں اپنا کمال نہیں بلکہ جمعہ کی برکت شامل ہو گئی ہے، اپنا کمال نہیں بلکہ یہ رمضان شریف کی برکتیں شامل ہو گئی ہے، یہ حج کے مہینے کی برکت ہے، یہ محرم اور رجب کے برکت والے مہینوں کی برکت ہے، اس لیے حضور کے چرچے ہیں۔ خدا نے اپنے حبیب کی شان کو کائنات کے سامنے رکھنا تھا، دن ایسا چنا جس کی کوئی ویلو نہ تھی، مہینہ ایسا چنا جس کی پہلے سے کوئی عظمت نہ تھی، لیکن جب سرکار سے ان کو نسبت ہو گئی اب ساری دنیا پیر کے دن کو سلام کرتی ہے، اب ساری دنیا ربیع الاول شریف کا گل گاتی ہے، اللہ تعالی نے کائنات پر واضح کر دیا میرا نبی کسی دن کے برکت کا محتاج نہیں، کسی مہینے کی برکت کا محتاج نہیں، بلکہ جس دن کو برکت ملی ہے میرے حبیب کا توفیل ہے، جس مہینے کو برکت ملی ہے میرے حبیب کا صدقہ ہے۔
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی۔
سٹیج والے بھی جاگ پڑے ہیں، اس کا مطلب ہے اب آپ بھی جاگ جائیں گے انشاءاللہ۔ دیکھیے اگلی بات اس سلسلے کے لیے آپ کرنا چاہتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس ٹائم میں پیدا ہوئے، ٹائم کو ذرا دیکھیں کس وقت حضور کی پیدائش ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم رات میں پیدا نہیں ہوئے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن میں پیدا نہیں ہوئے، آپ کی ولادت باسعادت کے لیے جو وقت منتخب کیا گیا وہ ہے صبح صادق کا۔ کون سا وقت؟ صبح صادق کا۔ اب دیکھ لیجیے کہ صبح صادق کے وقت کے انتخاب کی کیا وجہ ہے، یہ کوئی اتفاق ہے یا قدرت کا پروگرام ہے؟ میں کہتا ہوں فعل الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، اللہ تعالیٰ کی شان ہے، اللہ تعالیٰ حکمتوں والا ہے، اس کا ہر کام حکمتوں والا ہے، اور علماء نے، متقدمین نے اور سابقین نے، سلف صالحین نے ان موضوعات کو سوال بنا کر باقاعدہ ان پر تبصرے کیے، ان کے جوابات دیے، یہ قدرتی اتفاقی بات نہ تھی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک لگے بندے پروگرام کے تحت یہ سارا نظام قائم کروایا۔ صبح صادق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت اس لیے رکھی گئی کہ میں اس کی تشریح اپنے لفظوں میں کر رہا ہوں، علماء نے اس بات کا بیان کروایا ہے، جتنی بھی مخلوق ہے یہ حضور کی امت میں شامل ہے، اور سل تو ان الخلق کافر رواہ احمد و مسلم۔ حضور نے فرمایا چھ چیزیں اللہ نے مجھے ایسی عطا فرمائی جو کسی نبی کو عطا نہیں کی، کسی رسول کو عطا نہیں کی، ان میں سے ایک یہ ہے، اور سل تو ان الخلق کافر، ہر نبی کسی بستی کا نبی، کسی شہر کا نبی، کسی ملک کا نبی، اور میں پوری کائنات کا نبی، پوری کائنات کا رسول ہوں، پوری مخلوق کا رسول ہوں۔ جب حضور تمام مخلوق کے رسول ہیں، دن بھی مخلوق تو یہ امت میں شامل، رات بھی مخلوق یہ امت میں شامل۔ اب ظاہر ہے کہ رات کی خواہش یہ تھی، اے اللہ تو نے بھیجنا تو اپنے محبوب کو ویسے ہی ہے، میرے دامن کے اندر بھیجے تاکہ تیرے محبوب کی برکتیں حاصل کروں، دل خواہش کر رہا تھا اے اللہ تو نے اپنے محبوب کو پیدا تو ویسے ہی کرنا ہے، میرے اندر بھیجے تاکہ تیرے محبوب کی رحمت میں لوٹ لوں۔ اللہ تعالیٰ ارادہ فرمایا اگر رات میں محبوب کو بھیجوں تو دن ہمیشہ روتا رہے گا, وہ کہے گا میں محروم ہو گیا. دن میں حضور کو بھیجوں تو رات روتی جہلک جائے گی کہ میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت حاصل کرنے سے محروم رہ گئی. اللہ تعالیٰ نے درمیان والا وقت منتخب فرمایا, صبح ساتے کا وقت جس میں اجالا بھی ہے, جس میں اندھیرا بھی ہے, جس میں تاریکی ہے, جس میں روشنی ہے. تاریکی رات کی ترجمانی کرتی ہے اور اس کی روشنی دن کی ترجمانی کرتی ہے. اجالا دن کا نمائندہ ہے اور اندھیرا رات کا نمائندہ ہے. درمیان والا وقت منتخب کر کے اس کے اندر اپنے محبوب کو بھیج کر گویا نے فیصلہ کر دیا, رات کے اندر جو برکتیں ہیں یہ بھی میرے محبوب کی ہیں, دن میں جو برکتیں ہیں یہ بھی میرے بابا کی.
نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی.
اس سلسلہ کی ایک بات مزید ملاحظہ فرمائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسال کے وقت کے حوالے سے ایک صاحب نے سوال کیا کہ اگر یہی مطلب تھا کہ اجالا بھی ہو اندھیرا بھی ہو, روشنی ہو تاریکی ہو, رات دن دونوں کی نمائندگی ہو جائے تو یہ نمائندگی تو مغرب کے ٹائم بھی ہو سکتی تھی جب آفتاب تازہ تازہ غروب ہو, مغرب کا ٹائم تازہ تازہ ہو, اس میں تاریکی بھی ہوتی ہے اس میں روشنی بھی ہوتی ہے, اندھیرا بھی ہوتا ہے اجالا بھی ہوتا ہے. تو سرکار اگر مغرب کے ٹائم تشریف لاتے نمائندگی تو ہو جاتی دونوں کی. لیکن یہاں پر حضور کی عظمت کا ایک اور پہلو ہے, آپ سنیں گے ایمان تازہ ہوگا. وجہ یہ ہے کہ مغرب کا جو وقت ہے اس میں روشنی جا رہی ہے اور تاریکی آ رہی ہے, یعنی اندھیرا آ رہا ہے اور اجالا جا رہا ہے, اور صبح ساتھ کا جو وقت ہے اس میں اندھیرا جا رہا ہے اجالا آ رہا ہے. تو خدا نے وہ وقت منتخب کیا کہ نور کے لیے نور کا وقت ہی مناسب ہوا کرتا ہے. تو حضور کی ولادت کو صبح صادق کے ساتھ منسلک فرما کر کائنات کو واضح کر دیا, اب اندھیرے ختم ہو گئے, تاریخیں چھٹ گئی, اب اجالا ہی اجالا ہوگا, اب نور ہی نور ہوگا, روشنی روشنی ہوگا. حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پاک کا ایک ایک پہلو, واقعہ ولادت کا ایک ایک پہلو حضور کی عظمت کا دل میں, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دلیل ہے. ایک بات میں اس حوالے سے مزید عرض کرنا چاہتا ہوں, ذرا توجہ کی ضرورت ہے تھوڑی سی. دیکھیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم, ابھی آپ نے یہ بات سنی کہ سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو ناف مبارک کا جو اوپر رگ ہوتی ہے جس کو عموماً لوگ کہتے ہیں ناڑا, پتہ نہیں آپ کیا کہتے ہیں, نافی بولتے ہیں, تو اس کو کاٹنا پڑتا ہے. نرس کاٹتی ہے, ڈاکٹر کاٹتے ہیں, دائیاں کاٹتی ہیں, اور باقاعدہ اس کو جو ہے نا دھاگا باندھا جاتا ہے, دوائیاں لگاتی ہیں, اور 40 دن تک بسا اوقات یہ سلسلہ جاری رہتا ہے, پھر جا کر کہیں زخم ٹھیک ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب پیدا ہوئے تو کیسے پیدا ہوا ہے, ولدا مسرورن, اے مقتوع صورت ناف کٹی ہوئی تھی, یہ رگ جو تھی پہلے سے کٹی ہوئی تھی. میں کہتا ہوں کٹی ہوئی کا معنی کرنا یہ الفاظ کی تنگ دامنی کے باعث ہے, ورنہ اس کا معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ناف کی اس رگ کے بغیر پیدا ہوئے, ناف کی اس رگ کے بغیر پیدا ہوئے. اب دیکھنا یہ کہ بغیر پیدا کیوں ہوئے یا حضور کی عظمت کا پہلو ہے, اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں دیکھنا ہوگا ناف کے اوپر جو رگ ہوتی ہے یہ کیوں ہوتی ہے. کسی بھی اچھے ڈاکٹر سے آپ پوچھیں, کسی بھی تشریح الاعضاء علم تشریح الاعضاء کے ماہر سے پوچھیں, حکیم سے سوال کریں, تو آپ کو یہ بتائے گا کہ جب اللہ تعالیٰ کسی خاتون کو امید سے فرما دے اور اس کو پھل لگا دے, بچی یا بچہ عطا فرمائے, جب حمل کے ایام ہوں تو مینسز بند ہو جاتے ہیں, خون حیض نہیں آتا, گندا خون جس کی وجہ سے نماز کی اجازت نہیں, روزہ عورت نہیں رکھ سکتی, جس حالت میں عورت قرآن کو ہاتھ نہیں لگا سکتی, مسجد میں نہیں جا سکتی, کعبہ کا طواف نہیں کر سکتی, حمل کے دوران مینسز نہیں آتے, خون حیض جاری نہیں ہوتا, وہ خون حیض کہاں جاتا ہے اور یہ خون اس کا مصرف کیا بن جاتا ہے, کہاں استعمال ہوتا ہے؟ ناف کے اوپر جو رگ ہوتی ہے اسی کے ذریعے وہ خون بچے کے پیٹ میں جا کر اس کی خوراک بنتا ہے. اب یہ خون گندا ہے, خون ایسا ہے کہ جس کی مذہب جس کے حوالے سے یہ اس میں یہ عیب کا پہلو ہے, حتیٰ کہ بعض لوگ اتنا اس کو عیب سمجھتے ہیں, عورت کو اس حالت میں الگ کمرے میں سلاتے ہیں, بستر الگ, کھانا پینا الگ, برتن الگ, برتنوں کو ہاتھ میں لگانا. اگر یہ ہندوانہ رسم ہے میں ان کی تائید کر رہا ہوں, میں یہ بیان کر رہا ہوں اس حالت کو لوگ کتنا وایو سمجھتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہر بچے کے ناف کے اوپر رگ پیدا فرما کر دنیا پر وعدہ کیا تم گندے خون پر پلے ہو اور میرا محبوب وہ بے مثال ذات ہے, رگ پیدا نہیں کی, میرا محبوب تو میرے خالص نور پر پلا ہے, تم اور ہو میرے نبی کی شان اور. اس میں عظمت کا پہلو ہے کہ نہیں ہے؟ مزید ایک جملہ سماعت فرمائیں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام آپ کے اشارے پر چاند چلتا تھا, ابھی یہ حدیث آپ نے سنی, آپ اشارہ فرماتے گہوارے میں چاند حضور علیہ السلام کے اشارے پر چلتا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہادر. اعلی حضرت نے ترجمہ فرمایا, چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے بہادر, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور, کیا ہی چلتا تھا اشاروں پہ کھلونا نور, کھلونا نور کا یعنی نور کا بنا ہوا کھلونا, ایک معنی یہ کھلونا نور کا یعنی نور کا کھلونا نور, یہ دونوں معنی اس میں نکل کرتے. اب ایک انگریز نے ایک غیر مسلم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت طیبہ کا جب مطالعہ کیا تو اس نے اپنی کتاب میں اپنے تاثرات بیان کیے. اس واقعہ کو جب اس نے پڑھا تو ایک بات لکھنے پر وہ مجبور ہو گیا, اس کو سنیے اور پھر اپنے ایمان کو تازہ کیجیے. غیر مسلم یہ کہتا ہے کہ میں متعصب نہیں ہوں, کلمہ میں نہیں پڑھا, لیکن اس کے باوجود جو بات ماننے کی تسلیم کرنے کی میں اس کو تسلیم کرتا ہوں. غیر مسلم ہونے کے باوجود جو بات لائق تسلیم ہے میں اسے مانے بغیر نہیں کہہ سکتا. وہ کہتا ہے کہ تمہارے نبی کی اس شان کی بات سے مجھے ایک اور شان ظاہر ہوتی ہے آپ کے نبی کی, میں اس کو لکھتا ہوں تسلیم کرتا ہوں. وہ کہتا ہے ہر بچہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے, تمہارا نبی نور کے ساتھ کھیلتا ہے. ہر بچہ مٹی کے ساتھ کھیلتا ہے اور تمہارا نبی نور کے ساتھ کھیلتا ہے. تم کھلونے لا کر دے تو مٹی والے یہاں سے بنے ہوئے, خدا نے اپنے محبوب کو کھلانا مہیا کیا نور کا کھلونا. وجہ کیا ہے؟ خود کہتا ہے کلو شین جرجو الا اصلہ, ہر چیز کا رجحان اس کی اپنی اصل کی طرف ہوا کرتا ہے. وہ کہتا ہے جن کی حقیقت مٹی ہے خاک ہے ان کے کھلونے مٹی کو ہوا کرتے ہیں, اور جس کی حقیقت نور ہے کھلونا نور کا نہ ہو تو کس چیز کا. اس سے معلوم ہوا کلمہ نہ پڑھنے والے بھی نبی کو نور بن گئے, لیکن کلمہ پڑھنے والوں کو آج تک یہ بات سمجھ نہیں آتی. کلمہ پڑھنے والے کہتے ہیں ہم نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں غیر مسلم ہوں لیکن مانتا ہوں, یہ کہتے ہیں مسلمان ہیں لیکن مانتا نہیں ہے. لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم وانا للہ وانا الیہ راجعون. اب سماعت فرمائیں, سوال سے میں یاد کرنا چاہتا ہوں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ کا واقعہ, اس کا ایک ایسے پہلو لائیں گے بجائے اگلی بات اس سلسلے کی. سماعت فرمائیں, حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم آپ کے والد ماجد کافی عرصہ پہلے وفات پا گئے, یہ آپ حضرات کو معلوم ہے. ابھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم حمل شریف میں تھے, ان کا انتقال ہو گیا. اور ایک روایت یہ ہے کہ ولادت باسعادت کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد نے حضور کی زیارت کی, حضور کو دیکھا. زیارت کرنے کے بعد بہت جلد ہی ان کا انتقال ہو گیا. بارسو جو بھی روایت ہو اتنا بات بالکل پکی ہے کہ حضرت عبداللہ کی وفات بہت جلد ہو گئی. 6 سال کی عمر شریف میں آپ کی والدہ ماجدہ بھی وفات پا گئی, اور اس حوالے سے 8 سال کی عمر شریف میں حضور کے دادا جان بھی وفات پا گئے. اب میں کہتا ہوں جس کا والد, جس کی والدہ, جس کا دادا فوت ہو جائے, جہان میں کوئی بھی اس کے سر پر ہاتھ رکھنے والا نہ ہو, تو یتیمی کے تمام اس میں جو پہلو ہیں اس میں جمع ہوئے ہیں. یتیمی کے تمام پہلو اس میں جمع ہوئے ہیں. اور اس حوالے سے میں یہ بیان کرنا چاہتا ہوں, کیا اللہ تعالیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لاوارث ہونے کو بیان کرنا چاہتا تھا کہ حضور کا کوئی بھی نہیں ہے؟ نہ نہ, اس حوالے سے حضور کی عظمت کا ایک پہلو ہے جس کو ایمان والے دیکھ کر ہی اس کو محسوس کر سکتے ہیں. عظمت کے پہلو اس حوالے سے کئی ہیں. ایک یہ ہے کہ ماں باپ اپنی اولاد کو کما کر کھلاتے ہیں, محنت کر کے کھلاتے ہیں, ان کو بڑا کرتے ہیں, ان کی نشو نما میں ان کا دخل ہوتا ہے. لیکن جب ماں باپ بوڑھے ہو جائیں اور بچہ جوان ہو جائے تو پھر یہ کہتے ہیں بیٹے اب ہم کمزور ہو گئے, ہم نے آپ کی اتنا خدمت کی, اب ہمارا حق بنتا ہے ہم بیٹھیں اور آپ ہماری خدمت کریں. اس موقع پر اگر بچہ کہنا نہ مانے یا تھوڑی سی تاخیر کرے یا پسو پیش کرے تو ماں باپ اس کو ڈانٹ پلاتے ہیں, اس کو آنکھیں دکھاتے ہیں, اس پر تحکمانہ لہجہ استعمال کرتے ہیں, اس پر اپنا حکم چلاتے ہیں. بلکہ بس اوقات مار پٹائی کی نوبت بھی جاتی ہے. اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کو پہلے سنبھال لیا, والدہ ماجدہ کو پہلے سنبھال لیا, دادا جان کو پہلے سنبھال لیا, تاکہ حضور کے بلوغ کی عمر تک پہنچنے سے پہلے یہ اس جہان میں نہ ہو. اگر حضور کی بلوغ کی عمر تک یہ موجود رہے, انہوں نے حضور کو قرآن بتایا اور تحکمانہ لہجہ استعمال کیا, تو پھر تو میرا محبوب ان کا محکوم بن گیا, بن گیا. سب کو پہلے سنبھال کر دنیا کو یہ وعدہ کیا میرے محبوب پر کسی کا حکم چل سکتا ہے تو صرف احکم الحاکمین چل سکتا ہے, کسی اور کا حکم نہیں چل سکتا. عظمت کا پہلو ہے کہ نہیں, شان ہے کہ نہیں, میرے آقا کا کمال ہے کہ نہیں, ایک بات مزید سمجھ فرمائیں. دوسری بات یہ تھی, اگر رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم کے والدین ماجدین کچھ عرصہ زندہ رہتے, یعنی والد ماجد بھی زندہ رہتے, والدہ ماجد بھی اکٹھے رہتے, تو اور اولاد بھی ہو سکتی تھی, شہزادیاں ہوتی حضور کی بہنیں قرار پاتی, شہزادے پیدا ہوتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقیقی بھائی قرار پاتے. لیکن اس میں ایک پہلو یہ تھا کہ جب والدین دونوں یا ان میں سے کوئی ایک فوت ہو جائے تو بہن بھائیوں میں میراث کے جھگڑے پڑ جاتے ہیں, اور میراث کے جھگڑے میں یہ ہوتا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ کارنر والی جگہ میں لوں گا, پچھلی جگہ تم لو. دوسرا بھائی کہتا ہے ایک ہی ماں باپ کے پیدا شدہ ہیں, ذرا سنبھال کر زبان سنبھال کر بولو, برابر کے شریک ہیں, آپ ہم پر چڑھائی نہیں کر سکتے, برابر کا خون ہے, برابر کا دودھ ہمارے رگوں میں رچا ہوا ہے, اس میں ہم دونوں برابر کے شریک ہیں. اس میں بہن بھائی آپس میں لڑ پڑتے ہیں, اختلاف ہوتا ہے اور برابری کا دعویٰ کرتے ہیں, ہم سری کا دعویٰ کرتے ہیں. اگر حضور کے والدین ماجدین کچھ عرصہ زندہ رہتے تو بہن بھائی ہو سکتے تھے جو حضور سے برابری کا دعویٰ کرتے. خدا نے چاہا میرے محبوب کے حقیقی بہن بھائی بھی نہ ہو جو حضور سے برابری کا دعویٰ کر سکے. میں کہتا ہوں جب خدا کو حقیقی بھائی بھی حضور کے گوارا نہیں تو یہ بناوٹی بھائی کیسے گوارا ہو سکتے ہیں؟ جو یہ کہتے ہیں اللہ نے ان کو بڑائی دی, ہمیں ان کا ماتحت کر دیا, لہذا ہم ان کے چھوٹے وہ ہمارے بڑے بھائی ہیں. نعوذ باللہ, یہ کلمہ پڑھنے والا امتی کہلانے والا نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے, اور یہ اپنا عقیدہ بنا رہا ہے رسول کی شان ایسے ہے جیسے بڑے بھائی کی ہو, رسول کی تعظیم ایسے کرو جیسے بڑے بھائی کی جاتی ہے. لیکن یہ عقیدہ خلاف عقل ہے, اور اہل عقل سلیم اس بات کو سمجھتے ہیں. میں ایک جملہ یہاں پہ عرض کرنا چاہتا ہوں, دیکھیے بھائی, بھائی کی جو گھر والی ہوتی ہے اس کو کیا کہتے ہیں کراچی میں؟ چپ تو ایسے ہوئے جیسے میں نے آپ سے جنازہ سن لیا. بولیے, بابی کہتے ہیں, بابی بھی کہتے ہیں, بھاوا جی بھی کہتے ہیں, مختلف بولیے. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں اگر ان کا یہ عقیدہ کہ نبی ہوں یا ولی ہوں یا رسول ہوں, سب ہمارے بڑے بھائی ہیں, یہ عقیدہ صحیح ہو تو اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ رسول اپنی امت کے لیے بھائی ہوتا ہے یا باپ ہوتا ہے؟ رسول اپنی امت کے لیے روحانی باپ ہوتا ہے, اور بھائی کی جو گھر والی ہوتی ہے وہ بھابھی ہوتی ہے, بھاوا جی ہو سکتی ہے, لیکن رسول کی جو گھر والیاں ہیں مومنوں کی مائیں ہیں, ازواجہم امہاتہم. تو اس کا مطلب جو ہوا اللہ تعالیٰ نے امہاتہم کہہ کر اس بات کو واضح کر دیا, عقیدہ وہ صحیح ہے جو احمد رضا کا عقیدہ ہے, نبی اور ہوتا ہے امتی اور ہوتا ہے, نبی کے ساتھ برابری کا کسی امتی کو حق نہیں پہنچتا. واقعہ دلالت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کی دلیل ہے, حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کی دلیل ہے, حضور کے کمال کی دلیل ہے. اور اس حوالے سے آخری بات میں اس سلسلے کی جو عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بہت سے حضرات اس بحث میں پڑے ہوئے ہیں, یہ میلاد شریف کیوں مناتے ہیں اور یہ میلاد شریف کیوں نہیں مناتے ہیں, میلاد شریف منانے والے کیوں مناتے ہیں, نہ منانے والے کیوں نہیں مناتے ہیں؟ میں آج اس کی ایسی وجہ بیان کرنا چاہتا ہوں جس کو انشاءاللہ کتاب کے حوالے سے یاد رکھنے کی ضرورت نہیں, آپ کا سینہ خود کتاب قرار پائے گا. ایسی بات جو سب کو سمجھ میں آئے, جس میں کسی بحث کی ضرورت نہیں, کس میں کسی الجھن کی ضرورت نہیں, صرف تھوڑے سے غور کی ضرورت ہے. جو میلاد مناتے ہیں تو ان کا بھی مقصد ہے, اور جو نہیں مناتے ان کا بھی مقصد ہے. جو بولتا ہے تو بولنے والے کا بھی مقصد ہوتا ہے بولنے کا, جو نہیں بولتا نہ بولنے کا بھی مقصد ہوتا ہے. آپ نے کہا سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے آپ خوش ہیں میری بات, آپ نے کہا سبحان اللہ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو بات سمجھ میں آ گیا. جو خاموش ہیں یا تو نیند کر رہے ہیں, یا ان کو بات سمجھ میں نہیں آئی, یا ناراض بیٹھے ہوئے ہیں. کوئی وجہ تو ہو سکتی ہے نا. میں یہ کہنا چاہتا ہوں بولنے والا بولتا ہے تو اس کی بنیاد ہوتی ہے, اور خاموشی اختیار کرنے والا خاموشی اختیار کرتا ہے تو بھی اس کی بنیاد ہوتی ہے. کہاں خاموشی اور کہاں پابندی, تو جو پابندی لگاتا ہے اس کا بھی پس منظر ہوتا ہے. میلاد نہ منانے والے نہ منا کر اپنے ایک عقیدے کو تحفظ دیتے ہیں, اور میلاد منانے والے میلاد منا کر اپنے ایک عقیدے کو تحفظ دیتے ہیں. وہ عقیدہ کیا ہے؟ جو حضور کا میلاد مناتے ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ حضور بے مثل بے مثال ہے, حضور جیسا کوئی نہ تھا نہ ہے نہ ہوگا نہ ہو سکتا ہے. احسن منک لم ترقت عینی, اجمل منک لم تلد النساء, خلقت مبرم من کل عیب, کانک قد خلقت کما تشاء, سبحان اللہ ما اجملک ما احسنک ما اکملک. کتنے مہرے علی کی تھے تیری سنا, گستاخ حقیقت تھے جاریاں, تیری خلق کو حق نے جمیل کیا, تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا, کوئی تجھ سے ہوا ہے نہ ہوگا شہا, تیرے خالق کے حسن و ادا کی قسم. جو بلا شریف منانے والے ہیں وہ حضور کی بے مثلیت کے کہلائے, اور جو نہیں منانے والے وہ حضور کو اپنے جیسے سمجھتے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ بلا شریف کا جو واقعہ ہے یہ حضور کی بے مثلیت کو ظاہر کرتا ہے یا حضور کی مثلت کو ظاہر کرتا ہے؟ میلاد شریف کے واقعے سے کیا ظاہر ہوتا ہے, حضور ہم جیسے تھے یا کسی جیسے نہیں تھے؟ حضور کا بے مثل و بے مثال ہونے سے واضح ہوتا ہے یا حضور کی مثلت جیسے واضح ہوتی ہے؟ آپ نے تفصیل کے ساتھ یہ بات فرمائی. تو جو شخص حضور کا میلاد بیان کرے گا اسے ایک ایک بات کے حوالے سے تسلیم کرنا ہوگا, حضور جیسا کوئی نہیں ہے. وہ کہے گا حضور طیب طاہر صاف ستھرے پیدا ہوئے. میلاد کا منکر اگر میلاد کی محفل میں یہ کہہ دے کہ حضور صاف ستھرے پیدا ہوئے, ایک ان پڑھ آدمی کہے گا کہ جب تو پیدا ہوا تھا تجھے نہلانے کی ضرورت تھی, تیرے جسم سے بدبو آ رہی تھی, گندگی اور آلائش میں تو اٹا ہوا تھا, صاف کرنے کی ضرورت پڑی, خوشبو صابن استعمال کرنا پڑا, تجھے خوشبو پاؤڈر لگانا پڑا, جبکہ میرے رسول ہر عیب سے پاک پیدا ہوا. تو حضور جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو اپنے دعوے میں جھوٹا ہے. اس کا جواب ان کے پاس نہیں تھا, لہذا سیدھا علاج یہ سوچا کہ میلاد شریف پر پابندی لگا دے, نہ لوگ سنیں گے نہ بریلیوں کو عقیدے کی تائید کریں گے, نہ لوگ سنیں گے نہ ان کو حضور کی بے مثلیت کی حقیقت ان پر واضح ہوگی, لہذا سیدھا میلاد پر پابندی لگا دی. میلاد جو بیان کرے گا اگر منکر میلاد بیان کرے اسے یہ بات بیان کرنی ہوگی, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا جھولا جھلانے کے لیے فرشتے آیا کرتے تھے. اب سننے والا ان پڑھ آدمی بھی یہ کہے گا میں اور آپ سوئے ہوئے تھے, دھوپ میں تھے, چھاؤں میں تھے, موسم کیسا ہی خراب تھا, ماں کام میں مصروف تھی, کوئی پوچھتا نہیں تھا, کوئی خبر گیری کرنے والا نہیں تھا, لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ عظمت والی ہستی ہے کہ آسمان کی نوری مخلوق نبی کا نوکر بن رہی ہے, حضور کی خادم بن رہی ہے, نوکر نہ حافظ سے آ کر حاضر ہو کر جھولا جھلانے کی خدمت پیش کر رہی ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا امتی اور ہوتا ہے نبی اور ہوتا ہے. جواب ان کے پاس تھا نہیں, لہذا میلاد پر پابندی لگا دی, میلادی بیان نہ کرو. جو میلاد بیان کرے گا اسے کہنا ہوگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کے بطن پاک میں تھے, راحت ہی راحت تھے, امی جان کو کوئی تکلیف نہ تھی, جب آپ پیدا ہوئے تو پھر رحمت ہی رحمت, قرآن نے سب کہا وما ارسلناک الا رحمت للعالمین, بطن پاک میں تھے تو راحت تھے, باہر تشریف لے تو رحمت ہوئے. اب سننے والا آدمی یہ کہے گا مولوی صاحب ہماری شان حضور کی شان سے مختلف ہے, ہم حضور جیسے کیسے سکتے ہیں, ہم امی کے پیٹ میں تھے تو ماں تنگ تھی, باہر ہے تو پوری قوم تنگ ہے. ماں کے پیٹ میں تھے تو ماں تنگ تھی, باہر ہے تو پوری قوم تنگ ہے, اس کا مطلب یہ ہم حضور جیسے نہیں ہو سکتے. تو انہوں نے میلاد پر پابندی لگا دی, تو اس کا مطلب یہ ہوا میرے نبی کا میلاد وہ نہیں منا سکتا جو حضور کو اپنے جیسا سمجھتا ہو, نبی کا میلاد وہ منا سکتا ہے جس کا عقیدہ ہو سب سے اولا والا ہمارا نبی, سب سے بالا والا ہمارا نبی. بلا شریف کے حوالے سے چند باتیں میں نے عرض کی, اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی برکت عطا فرمائے, رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. ذرا دو شیشے پڑھیے, یہ ایک چھوٹا سا مسئلہ ہے کہ زید کے پاس ماں تمام شرائط حج کی اتنی رقم موجود ہے جس سے حج فرض ہوتا ہے, لیکن اس کے گھر جوان بیٹی موجود ہے, آیا وہ پہلے حج کرے یا اپنی بیٹی کی شادی؟ یہ شادی سے مراد اگر رسوم ہے تو رسوم شادی کا شرعی حوالے سے حصہ نہیں ہے, یہ زائد چیزیں ہیں. اس حوالے سے رسوم کے ادا کیے بغیر وہ بیٹی کی شادی کرے اور حج کا فریضہ ادا کرے, یہ تو مختصر سوال تھا. اب ایک بات اس حوالے سے میں مزید عرض کرنا چاہتا ہوں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد شریف کو روکنے کے لیے لوگوں نے بڑے بڑے بہانے بنائے، ان میں سے ایک بہانہ یہ بنایا جاتا ہے کہ یہ جو ہے نا جناب، آپ لوگ میلاد شریف ضرور منائیں لیکن پہلے یہ بتائیں کہ خوشی کیوں ہے آپ حضرات کو، خوش کیوں ہے؟ تو میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ کا کینڈیڈیٹ ہو، آپ کے علاقے میں آ جائے، خوش ہوں گے نہیں ہوں گے؟ اور اگر کوئی کینڈیڈیٹ آپ کا مخالف گروپ کا ہو، آپ کے حلقے میں آ جائے، آپ کہیں گے بلا جائے کس نے اس کو، کس نے بلایا؟ مثال کے طور پر میں چھوٹی سی مثال مزید پیش کرتا ہوں، میں میلاد شریف بیان کرنے کے لیے یہاں پہ آپ حضرات کے حکم پر حاضر ہوا، تو جو نبی کے چاہنے والے وہ خوش بیٹھے ہوں گے، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جن کے 12:30 بج چکے ہیں، سمجھ آ گیا نا؟ 12:30 کا مطلب یہ ہوتا ہے اوپر والی سوئی اوپر ہوگی، نیچے والی نیچے ہوگی، لٹ گیا ہے، شکن جمے کٹے گئے، کچھ ایسے بھی ہوں گے۔ تو آپ کو میرے آنے سے خوشی کیوں ہے؟ ہم خیال کو آپ کو میرے آنے سے خوشی کیوں ہے؟ آپ کے دل کی بات جو میں نے کی، تو معلوم ہوا جو جس کو چاہنے والا ہوتا ہے اس کی آمد پر اس کو خوشی ہوتی ہے۔ تو یہ پوچھنا خوش کیوں ہو، تمہیں نبی کی چاہت ہوتی تو تم خوش ہوتے، جن کے دل میں نبی کی چاہت ہے وہ نبی کا میلاد منا رہے ہیں، وہ خوشیاں ظاہر کر رہے ہیں۔ وہ نہیں جی، خوش تو ضرور ہو جاؤ، لیکن یہ کہ تم اس کو جو ہے نا ایک زیادتی کرتے ہو، اس کو کہتے ہو جس نے عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ زیادتی ہے۔ عیدیں تو تھی صرف دو، اور بریلوی نے تیسری عید نکال لی، پتہ نہیں یہ ان کے پاس کوئی مشین ہے، کبھی کلخانی بنا لیتے ہیں، کبھی جمعرات بنا لیتے ہیں، کبھی چہلم بنا لیتے ہیں، کبھی برسی بنا لیتے ہیں، کبھی میلاد بنا لیتے ہیں، کبھی معراج، مشین ہے ان کے پاس۔ اب دیکھیں کہ انہوں نے جناب عید میلاد النبی تیسری عید نکالا جس کی کوئی گنجائش نہیں تھی شریعت میں، تو یہ اضافہ ہے دین میں، احساس بھی دین ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ میں لمبی بات نہیں کرنا چاہتا، مختصر بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس حوالے سے دو لفظ بھی کافی سمجھتا ہوں، اور مثال مشہور ہے کہ کوئی آدمی گوڑ سے مر جائے تو زہر ضرور دینی ہے، یعنی مختصر بات سے کام ہو جائے تو لمبی گفتگو کیا ضرورت ہے۔ عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد متعلق یہ کہنا کہ تیسری عید انہوں نے نکالی، حالانکہ عیدیں دو ہیں۔ پہلی بات میں یہ کہنا چاہتا ہوں، عیدیں صرف دو نہیں، یہ ہیرا پھیری ہے، یہ تلبیس ہے، اور یہ حق کو چھپانے والی بات ہے، قرآن و سنت سے بغاوت والی بات ہے۔ عیدیں صرف دو نہیں، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ہزاروں عیدیں دیتا ہے۔ میں ایک چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں، سال کے کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ جی 12 ہوتے ہیں۔ اچھا، ہر مہینے کے اندر جمعہ کا دن کتنی بار آتا ہے؟ کم از کم 4 بار، اور زیادہ سے زیادہ 5 بار۔ 5 بار کب آتا ہے؟ جب پہلی تاریخ جمعہ، جیسے اس سفر ربیع الاول شریف میں ایسے ہوا کہ پہلی تاریخ جو ہے یہ جمعہ ہے، اور اصول یہ ہے کہ جو پہلی تاریخ ہو 29ویں تاریخ بھی وہی بنتی ہے۔ جمعہ 8، جمعہ 15، جمعہ 22، جمعہ 29، اتنے بنتے ہیں 5 جمعہ۔ چلو ہم سخاوت کرتے ہوئے ایک جمعہ ان کو معاف کر دیتے ہیں، تو 4 جمعے تو بچتے ہیں نا ہر مہینے میں، سال کے 12 مہینے اور 4 جمعے، 4 کو 12 کا ضرب دے، حاصل ضرب کیا نکلے گا؟ 48۔ اور جمعہ کی حیثیت کیا ہے؟ جعلہ اللہ عیداً للمسلمین، میرے آقا کا فرمان ہے، جعلہ اللہ عیداً للمسلمین۔ اور ابن ماجہ کے لفظ ہے، ہوا اعظم من یوم الاضحیٰ و یوم الفطر، حضور نے فرمایا اللہ تعالی نے جمعہ کے دن کو میری امت کے لیے عید بنایا ہے، ایسی عید کہ قربانی والی عید بھی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتی، ایسی عید کہ عید الفطر بھی اس کی ہمدرد نہیں ہو سکتی۔ یہ جمعہ کی جو عید ہے، عید الفطر سے بھی بڑھ کر عید ہے، اور عید قربانی سے بھی بڑھ کر عید ہے۔ اب میں پوچھنا چاہتا ہوں، جمعہ جب 4 بار کم از کم آیا ہر مہینے میں، اور مہینے کا سال کے مہینے 12 ہوتے ہیں، تو 48 عیدیں تو یہی ہوگی، آپ کیسے کہتے ہیں عیدیں صرف دو؟ آپ فیصلہ کر سکتے ہیں ٹھنڈے دل سے۔ تو اگر میرے بھائی بھولے ہوئے دوست گمراہی میں پڑے ہوئے، اگر یہ 48 عیدیں گوارا ہے، تو عید میلاد النبی کی ایک مسجد کیوں گوارا نہیں؟ یہ بھی غور فرمائیں، یہ کہنا کہ یہ تیسری عید ہے یہ بھی غلط ہے، اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 53 برس کی عمر شریف میں مکہ شریف سے ہجرت فرمائی، اور حضور مدینہ طیبہ پہنچے۔ جمعہ والی عید ہمیں کہاں ملی؟ مدینہ طیبہ میں۔ عید الفطر کہاں ملی؟ مدینہ طیبہ میں۔ عید قربانی کہاں ملی؟ مدینہ طیبہ میں، ہجرت کے بعد۔ ہجرت سے پہلے جمعہ کا وجود نہیں تھا، ہجرت سے پہلے مکی زندگی پاک میں یوم عید الفطر کا کوئی وجود نہ تھا، عید قربانی کا وجود نہ تھا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے 53 سال کے بعد یہ تینوں عیدیں ہمیں نصیب ہوئی، جبکہ میلاد والی عید 53 سال پہلے ہے۔ تو مطلب یہ ہوا عید میلاد النبی اسلام کی تیسری عید نہیں ہے، بلکہ میں کہتا ہوں اسلام کی وہ پہلی اور بنیادی عید ہے۔ اگر یہ عید نہ ہوتی تو کوئی عید نصیب نہ ہوتی۔ سب عیدیں جتنے ہمیں نصیب ہوئیں یہ میلاد شریف کی برکت سے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمل پاک کی برکت سے ہیں۔ ایک بات اس سلسلے کی مزید سماعت فرمائیں، مغالطا دیا جاتا ہے اور عید میلاد النبی کو روکنے کے لیے ایک اہم سوال جو کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ 12 ربیع الاول جو ہے یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وفات ہے، یوم وصال ہے، اب یہ چاہیے تھا ان لوگوں کو کہ وفات کا دن یہ غم منانے کا تقاضا کرتا ہے اور یہ لوگ خوشیاں مناتے ہیں۔ ایک آدمی نے اشتہار لکھا، کہتے شرم نہیں آتی وفات کے دن ہار پہنتے ہو، شرم نہیں آتی وفات کے دن دھلے ہوئے کپڑے پہنتے ہو، خوشبوئیں لگاتے ہو، خوشی سے پھولے نہیں سماتے، ایک دوسرے گلے ملتے ہو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کرتے ہو، وفات کا دن ہے اور وفات کے دن میں تم خوشیاں مناتے ہو۔ میں اس حوالے سے دو ٹوک بات کرنا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے علماء محققین کے ایک جمع غفیر کی اعلیٰ درجے کی تحقیق یہ ہے کہ 12 ربیع الاول حضور کا یوم وفات نہیں، اور یہ کسی حوالے سے یوم وفات بن ہی نہیں سکتا۔ دو باتیں ملاحظہ فرمائیں سلسلے میں، ایک بات یہ ہے کہ بعض احادیث میں اس بات کی تصریح موجود ہے کہ حجت الوداع کے موقع پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خطبہ حجت الوداع ارشاد فرمایا تھا، یعنی آخری خطبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، دی لاسٹ ایڈریس آف دی ہولی پراپر، اس عنوان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ خطبہ مبارک، حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطاب مبارک موجود ہے اور ہر طبقے کے لوگ اس کو اپنی اپنی زبان میں پڑھتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مبارک وسلم نے جو خطبہ ارشاد فرمایا اس کے 81 دنوں کے بعد حضور کا وصال ہو گیا۔ کتنے دنوں کے بعد؟ 81 دنوں کے بعد، یہ حدیث میں تصریح موجود ہے۔ اب میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں، آپ اس سے انکار نہیں کر سکتے کہ حج جو ہے، جمعہ حج جو ہے جو اس میں ذی الحج کے مہینے میں ہوتا ہے، ذی الحج کے بعد محرم کا مہینہ، محرم کے بعد سفر کا مہینہ، اور سفر کے بعد ربیع الاول شریف کا مہینہ، ذی الحج محرم سفر یہ تین مہینے ہیں۔ اب ان کو تینوں کو 30 کا بنائیں، تینوں کو 29 کا بنائیں، دو کو 30 کا قرار دیں، ایک کو 29 کا، یا اس کے برابر دو کو 29 کا، ایک کو 30 کا، تو 12 ربیع الاول اور پیر کا دن کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتے 81 دن کے حساب سے، جبکہ یہ اٹل بات ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال خطبہ حجت الوداع کے بعد 81 دن کے بعد حضور کا وصال ہوا۔ ایک حساب اس کا مزید میں پیش کرنا چاہتا ہوں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حج ادا فرمایا تھا وہ جمعہ کے دن تھا، بولے کون سے دن میں؟ جمعہ کے دن میں، اور اسی حج کے بعد آئندہ ربیع الاول میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات فرمائی، حضور کا وصال ہوا۔ اور دوسری بات یہ اٹل ہے کہ حضور کا وصال صرف اور صرف پیر کے دن میں ہوا، کسی اور دن میں نہیں ہوا۔ اب پڑھ لکھے حضرات خود حساب کر سکتے ہیں، جمعہ کا دن حج ہو اور ذی الحج محرم سفر، تینوں کو 29 کا قرار دیں، تینوں کو 30 کا قرار دیں، دو کو 29 کا، ایک کو 30 کا، یا اس کے برابر دو کو 30 کا، ایک کو 29 کا، پھر آپ حساب لگائیں تو 12 ربیع الاول اور پیر کا دن کسی بھی صورت میں نہیں آ سکتا۔ اس تحقیق کی روشنی میں علامہ سہیلی فرماتے ہیں، امام ابن حجر عسقلانی فرماتے ہیں، بلکہ مارکہ کے بہت بڑے حکیم مولوی اشرف استانی صاحب نے اپنی کتاب نشر کی میں یہ بات لکھ لی کہ حساب کے لحاظ سے میں نے کر کے دیکھا ہے، پیر کا دن ہو 12 ربیع الاول ہو یہ کسی حساب میں آ ہی نہیں سکتا۔ چلو اب ہم نہیں کہہ رہے، تمہارا بابا کہہ رہا ہے کہ 12 ربیع الاول رسول کا یوم وصال ہے ہی نہیں، میرے نہ من دادے تو من کا مقام، سمجھا لیا نا؟ اب یہ غور کرنے کا مقام ہے کہ حساب کے حوالے سے 12 ربیع الاول اور پیر کا دن کسی صورت میں نہیں آ سکتا۔ تو پہلا جواب یہ ہے کہ 12 ربیع الاول اللہ تحقیق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یوم وصال نہیں۔ دوسرا جواب بر تقدیر تسلیم، اگر بالفرض 12 ربیع الاول حضور کا یوم وصال ہو اور یوم ولادت بھی ہو تو بھی خوشی منانے کے منافی نہیں، اس لیے کہ جب خوشی اور غمی جمع ہو جائے تو غم منانے کی حد ہوا کرتی ہے، لمٹ ہوا کرتی ہے، لیکن خوشی منانے کی کوئی حد نہیں۔ ایک حقیقت آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ایک آدمی کا کوئی عزیز رشتہ دار فوت ہو جائے، کتنے دن تک وہ غم منا سکتا ہے؟ تین دن تک. لیکن عورت کا شوہر فوت ہو جائے تو وہ چار مہینے دس دن سوگ منائے گی لازمی طور پر. چار مہینے دس دن کے بعد اس کو سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے, اس کی عدت ختم, اس کی مدت ختم. اور عام حالات میں عام رشتے دار کے لیے تین دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. یہاں اختیار ہے منائے نہ منائے تین دن میں, لیکن وہاں پہ لازمی بات ہے منانا پڑے گا. لیکن دونوں صورتوں میں تین دن سے زائد اور چار مہینے دس دن سے زائد سوگ منانے کی اجازت نہیں ہے. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں, اگر اس اصول پہ پیش نظر دیکھا جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک وسلم کے وصال مبارک کو ابھی تین دن نہیں گزرے, چار مہینے دس دن نہیں گزرے. اس کا مطلب یہ ہوا کسی کی عدت تین دن, کسی کی چار مہینے دس دن. یہ عجیب مخلوق ہے, جب تک رہیں گے ان کی عدت کبھی ختم نہیں ہوگی. یہ غم میں, یہ دکھ کے اندر ہے. وہ غم کی حد ہوا کرتی ہے لیکن خوشی کی حد نہیں ہوا کرتی. جب غم کی بات آئی خدا نے فرمایا ان اللہ مع الصابرین, صبر کرو میں تمہارا ساتھ دوں گا. جب غم کی بات آئی تو فرمایا وبشر الصابرین, میرے محبوب ان کو خوشخبری دو جو مصیبت کے وقت صبر سے کام لیتے ہیں. صبر دینے, صبر دلانے کا, صبر کرنے کا حکم ہے غم کے موقع پر. لیکن جب خوشی کی بات آئی تو اصول بنا دیا قل بفضل اللہ وبرحمته فبذلك فلیفرحوا. جب بھی تمہیں کوئی اللہ کا فضل اور اس کی مہربانی, اس کی رحمت مل جائے تو پھر خوشیاں ہی خوشیاں منانا. خوشی منانے کی حد نہیں ہے, غم منانے کی حد ہے. اگر بن فرض 12 ربیع الاول میرے آقا کا یوم وصال بھی ہو, یوم ولادت بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں ہے, خوشیاں منانے کا ہمیں حکم ہے. اس کی ایک میں چھوٹی سی مثال پیش کرتا ہوں. جمعہ کی مثال کو پھر سامنے لائیں. جمعہ کے دن آدم علیہ السلام پیدا کیے گئے اور جمعہ کے دن میں ہی آدم علیہ السلام کی وفات کی ہے. فیہ خلق آدم و فیہ کوبدا, حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آدم علیہ السلام جمعہ کے دن پیدا کیے گئے اور ان کا وصال بھی اسی دن میں ہوا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں جمعہ کے دن جب آپ کی وفات ہے آدم علیہ السلام کی, وفات کا تقاضا یہ ہے کہ ہم غم کا اظہار کریں اور آپ کی تخلیق ہے خلقت ہے, خلقت کا تقاضا یہ ہے کہ ہم خوشی کا اظہار کریں, آپ جمعہ کے دن خوشیاں مناتے ہیں یا غم مناتے ہیں؟ کالے کپڑے پہنو یا چٹے کپڑے پہنو, نہاتے دھوتے ہو یا میلے کچیلا جاتے ہو, خوشبو لگاتے ہو یا جیسے بھی اسی حالت میں جاتے ہو, ایک دوسرے کو گلے ملتے نہیں ملتے, اجتماع ہوتا نہیں ہوتا, خوشیوں کے دار ہوتا نہیں ہوتا. جمعہ کی مثال ہمارے نزدیک واضح مثال ہے. آدم علیہ السلام کی تخلیق بھی جمعہ کے دن اور ان کا وصال بھی جمعہ کے دن, لیکن آدم علیہ السلام کی وفات کا غم منانے کا ہمیں اجازت نہیں, خوشیاں منانے کا حکم ہے. اگر 12 ربیع الاول کو سرکار کا وصال بھی ہو تو کوئی فرق نہیں پڑتا, اس لیے کہ ہمیں غم منانے کی اجازت نہیں, نبی کے میلاد کی خوشیاں منانے کا ہمیں حکم ہے. ایک بات اگر ایک جملہ سننا چاہیں تو میں اس پر تعجب بھی کرنا چاہتا ہوں اور آپ کو بھی دعوت فکر دیتا ہوں, اس پر ذرا غور فرمائیں. یہ محرم شریف کا مہینہ آتا ہے کراچی میں, آیا تھا ربیع الاول شریف سے کتنا پہلے آیا تھا؟ جی محرم سفر ربیع الاول. اچھا اب مارکہ جو کہتے ہیں نا کہ 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے اس میں خوشیاں نہ بناؤ, ان کی ذرا عجیب کیفیت بنا دیتا ہے. کیفیت یہ ہے کہ محرم شریف میں یہی لوگ کہتے ہیں او بابا صدیاں بیت گئی ہیں تو اب امام حسین کا غم منانے کی کیا ضرورت ہے, صدیاں بیت گئی ہیں اب غم منانے کی کیا ضرورت ہے. اور جب ایک مہینہ گزرتا ہے ربیع الاول کا مہینہ آتا ہے تو کہتا ہے 12 ربیع الاول حضور کی وفات کا دن ہے, یہ تو غم کا مہینہ, خوشیاں کیوں مناتے ہو؟ اب بتائیں شتر مرغ ہیں کہ نہیں؟ ادھر یوں کہا ادھر یوں کہا, ادھر وہ بات کہی ادھر یہ بات کہی, اپنی تردید خود ہی کر دی. ربیع الاول شریف میں عقیدہ کچھ اور بن گیا, محرم شریف میں عقیدہ کچھ اور بن گیا. گویا ادھر شریعت اور تھی ادھر شریعت اور ہے, لیکن یہ تمہارے فیصلے ہیں. ہمارا فیصلہ وہ ہے جو آمنہ کے لال کا فیصلہ ہے, ہمارا فیصلہ وہ ہے جو قرآن حدیث کا فیصلہ ہے, اور وہ یہ ہے کہ حضور کی آمد پر خوشیاں ہی خوشیاں مناؤ. مومنوں خوشیاں مناؤ کملی والا, آج میلاد النبی ہے جس کا سہانا نور ہے, آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. ایک بندہ کہنے لگا قرآن شریف سے ثبوت پیش کریں, میلاد کا ثبوت, محفل میلاد کا ثبوت, جلسہ میلاد کا ثبوت. حاضر جناب آج یہ ایک جملے میں اس بات کو مکمل کرتا ہوں. قرآن مجید 28 پارہ سورۃ النساء, اس میں اللہ تعالی نے اپنے ایک رسول کی ایک تقریر, ان کے بیان, اور ان کے خطاب لاجواب کا ذکر فرمایا کہ میرے ایک رسول نے اپنی قوم سے خطاب فرمایا. وہ رسول کون ہے؟ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام. آپ کو معلوم ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے اللہ کی قدرت سے پیدا ہوئے تھے؟ معلوم ہے آپ کو؟ میں آپ سے اتنا پوچھنا چاہتا ہوں جو کلمہ کن کا کرشمہ ہو, اللہ تعالیٰ کی قدرت کا شاہکار ہو, جب وہ خطاب کر رہا ہوگا تو 150 آدمی ہوئے ہیں؟ گنے چنے آدمی ہوئے نہیں, لوگوں کا ٹھٹ کے ٹھٹ تھے, سمندر موجود تھا آدمیوں کا, سامعین کا مجمع تھا, اجتماع تھا, جلسہ عام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے خطاب فرمایا اور خطاب فرماتے ارشاد فرمایا وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ. لوگوں جہاں میرے ذمہ ہے کہ تورات کی تصدیق کرو, جہاں میرے ذمہ ہے کہ انجیل کے احکام کی ترویج کرو, وہاں یہ بھی میرے ذمہ ہے کہ منبر پر کھڑے ہو کر برسر عام مجمع عام میں میں جلسہ گاہ میں تمہیں یہ بھی بتاؤں میرے بعد ایک بڑی شان والا رسول آ رہا ہے جس کا اسم گرامی حضرت احمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کی آمد کا جلسہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کیا کہ نہ کیا؟ مزے کی بات ہے یہ روایت نہیں, قرآن کی آیت ہے. روایت ہے تو لوگ کہتے ہیں ضعیف ہو گیا, جس کو نہ مانو ضعیف ہو گئی, اور کسی مسئلے کے ساتھ ذرا تھوڑے سے اظہار غضب کرنا یہ بدعت ہے, اور کسی دوسرے سے ناراضگی ہو جائے مسئلے سے یہ شرک ہے. تین دفترتے ہوئے شرک, بدعت اور ضعیف. ایسے کرتے ہیں مسین شک شک کر رہے ہیں, ہم نے حدیث کو نہیں ماننا یہ ضعیف ہو گئی. میں کہتا ہوں باپ کو بھی باپ اس وقت وقت مانو جب جوان ہے, جب ضعیف ہو جائے تو ختم کر دوستو, ریٹائرمنٹ لکھ دوستو. وہ تیرا باپ ضعیف ہو میرے نبی کی حدیث کیوں ضعیف ہو؟ تیرا باپ ختم ہو کندم ہو میرے نبی کی حدیث کیوں کندم ہو؟ جس باپ کو نہ ماننا ہو ضعیف کا یہ بہانہ بناتے ہیں. میں خدا کی قدرت پہ قربان جاؤں, رسول اللہ کی عظمت پہ قربان جاؤں, نبی کی آمد کے جلسے کا ذکر فرمایا تو روایت میں نہیں بلکہ آیت کے اندر, اور آیت اس کتاب کی ہے, کتابات میں شروع کی سند پہلے پیش فرمائی, ذالک الکتاب لا ریب فیہ, یہ ایسی کتاب ہے جس کے سچے ہونے میں کسی قسم کا شک ہی نہیں ہے. اب میں دعوت فکر دینا چاہتا ہوں, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے حضور کی آمد کا جلسہ کیا کہ نہ کیا؟ بولے نا کم از کم سر تو ہلا, مجھے پتا چلے بیٹھے ہوئے ہیں, میں بھی کسی قبرستان میں بیٹھا, میں کسی جلسے میں بیٹھا ہوا, کم از کم مجھے تسلی تو کرائے, اور یہ بول کر آپ مجھے ووٹ نہیں دے رہے ہیں؟ وہ سیاسی لیڈروں کے نعرے لگاتے ہو, امام الانبیاء کے نعرے کیوں نہیں لگاتے ہیں؟ جو قبر کا سرمایہ آخرت کا سرمایہ آپ گواہی دیں گے, فرشتہ لکھے گا یا اللہ یہ تیرے نبی کا غلام دھراجی کالو میں سالانی چوک میں تیرے نبی کی شان پر خوش ہو رہا تھا. اور ایک بزرگ نے حضور سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, سیرت حلبہ میں یہ بات موجود ہے, میلاد کی بحثیں ہو رہی ہیں, کچھ لوگ بدعت کہتے ہیں, کچھ ناجائز کہتے ہیں, میرے آقا آپ رہنمائی فرمائیں, میں کیا سمجھوں؟ حضور نے فرمایا من فرح بنا فرحنا بہ, جو ہمارے میلاد کو سن کر ہم پر خوش ہے ہم اس پر پہلے خوش ہیں. اب میں پوچھنا چاہتا ہوں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جلسہ میلاد کیا کہ نہ کیا؟ اس میں جو بات سمجھنے کی ہے انہوں نے یہ کہا یاتی ممبادی, یاتی ممبادی, میرے بعد وہ رسول آئے گا, میرے رسول کی آمد ہو رہی ہے, اس رسول نے آنا ہے اس جہان میں, اور میں ان کی خوشخبری سنانے آیا ہوں. کیا سنانے؟ خوشخبری سنانے. اب یہاں پہ جو بات میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, یعنی ذہن نشین کرانا چاہتا ہوں, اس پر غور فرمائیں. خوشخبری کس کو کہتے ہیں؟ خوشی کی خبر. خوشخبری کا کیا مفہوم ہے؟ ایسی خبر جس کو سن کر دل کی کلیاں کھلکھلا اٹھے, ایسی خبر جس کو سن کر رونگٹے کھڑے ہو جائیں, ایسی خبر جس کو سن کر آدمی خوش ہو جائے. میں کہتا ہوں جب تک چیز کوئی آیا نہ ہو اس کی آمد کی خوشخبریاں ہوا کرتی ہے, جب وہ آ جائے تو پھر خوشخبری نہیں ہوا کرتی, پھر خوشیاں ہوا کرتی ہیں. حضور جب تک نہیں آئے تھے خوشخبریاں تھیں, حضور جب آ گئے تو اب کیا ہے؟ اب خوشیاں ہیں. فرق صرف یہ ہے وہ کہہ رہے تھے آ رہے ہیں, ہم نے کہا آ گیا وہ نور والا جس کا سارا نور ہے. تو ہے محفل میلاد قرآن میں یا نہیں؟ جلسہ میلاد قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو اظہار تواضع فرمایا وہ بھی دیکھیں, اور اپنے نبی کے مقام کو سمجھنے کی کوشش فرمائیں. نصرانیت کا دور ہے اور پروپیگنڈا ہے, اس حوالے سے یہ حوالہ میں ضرور آپ کے سامنے رکھوں گا. انجیل شریف کے نسخوں میں بڑی تعریف کر دی گئی, حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو خوشخبری دی تھی انجیل میں بھی موجود ہے, قرآن شریف میں تو ہے ہی. انجیل کے چھاپنے والوں نے, ماننے والوں نہیں کہوں گا, چھاپنے والوں, ماننے والے ہوتے تو تعریف نہ کرتے، ماننے والے ہوتے تو بدلتے نا، ماننے والے ہوتے تو اپنے نبی کے حکم پہ پابند رہتے، چھاپنے والوں نے بڑی بڑی تعریف کی، لیکن اللہ کی قدرت اور آمنہ کے لال کا موجہ، اس کا ایک قدیم ترین نسخہ آج بھی محفوظ ہے انجیل شریف کا، اس کو کہتے ہیں انجیل برنباس، بول دیجئے ذرا کوئی بات نہیں، انجیل برنباس، برنباس حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کا نام ہے، شاگرد کا نام ہے، براہ راست فیض یافتہ کا نام ہے، انہوں نے اپنے ہاتھ سے یہ انجیل لکھی تھی، اس کا نسخہ آج بھی محفوظ ہے، مرور زمانے کے باوجود آج بھی محفوظ ہے، باقی انجیل کے جتنے نسخے ہیں صدیوں بعد چھاپے گئے، صدیوں بعد لہر کیے گئے، ان کا ترجمہ شائع کیے گئے اصل زبان میں نہیں، انجیل برنباس وہ نسخہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے براہ راست صحابی نے ان کے شاگرد سے اس کو تعریف کیا، اور قرآن کی حقانیت کی یہی دلیل ہے جو اسی زبان میں موجود ہے جس زمان میں اترا تھا، اور انجیل اور اس کے تورات کے محرف ہونے کی یہ دلیل ہے، وہ زبان موجود ہی نہیں ہے، اس زبان کے حوالے سے نسخہ محفوظ ہی نہیں ہے جن زبانوں میں یہ کتابیں اتری تھیں، انگلینڈ میں ایک مناظرہ ہوا ہمارے سنی عالم دین کا اور عیسائیوں کا، تو ہمارے سنی عالم دین نے بڑا ایک عجیب پرایا سخن اختیار فرمایا، انہوں نے یہ فرمایا کہ اب ہماری طرف سے قاری صاحب قرآن شریف کی تلاوت کریں گے، قرآن شریف کی تلاوت ہوئی اور ظاہر عربی زبان میں ہوئی، تلاوت جب کر لی تو انہوں نے پادری سے مناظرہ کیا، اب مناظرہ کرتے ہوئے مطالبہ کیا اب اپنا ایک آدمی کھڑا کرے کہ انجیل کی تین آیتیں اسی زبان میں پڑھ کر سنائے جس زبان میں خدا نے اتاری، لامالو سے کہنا پڑا اس زبان میں تو ہے نہیں، تو بے وقوف ہو جب اس زبان میں ہے نہیں تو کتاب جب محفوظ نہیں دین کیسے محفوظ ہوا، دین محفوظ ہے تو آمنہ کے لال کا محفوظ ہے، شریعت محفوظ ہے تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفوظ ہے، تو انجیل برنباس کے نسخے میں یہ بات محفوظ ہے، اس میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ بات کہی تھی، خطاب فرمایا تھا اپنی قوم سے، میرے امتیوں، میرے لوگوں، میرے ماننے والوں، میرے دامن سے واپس رہنے والوں، میں جس رسول کی تمہیں خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ رسول ایسی عظمت والا ہے، وہ نہ ہوتا تو سورج نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو چاند نہ ہوتا، وہ نہ ہوتا تو 14 طبق نہ ہوتے، یہ سب رونقیں، یہ سب بہاریں انہی کی برکت سے ہیں، انہی کا تو فائدہ ہے، بیان کرتے کرتے لبے لبے لباب بیان فرمایا، فرمایا میں تمہیں 100 کی ایک بات کہتا ہوں، میں اس رسول کی کیا شان بیان کر سکتا ہوں، اتنا سمجھو اگر اس نبی کے نالائن شریفین سیدھا کرنے کی مجھے موقع مل جائے میں سمجھوں گا میں بہت بڑی چیز بن گیا، یہ انجیل برنباس کی بات موجود ہے، اب اللہ تعالی نے ان کو یہ سعادت فرمائی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس پیرائے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار تواضع کیا تو ان کو ابھی تک وفات نہیں دی، اللہ تعالیٰ ان کو حضور کی امت میں باقاعدہ شامل ہونے کا شرف عطا کرے گا، قرب قیامت میں وہ زمین پر تشریف لائیں گے، حضور فرماتے ہیں یاد عزت جو شادی فرمائیں گے، فیولد لہ ان کی اولاد کی ہوگی، ثم یموت اس کے بعد ان کی وفات کی ہوگی، اور ان کا مزار میرے روضہ اقدس میں میرے پہلو میں بنائے گا، اور حضور فرماتے ہیں میرے مزار پہ وہ آئیں گے اور میرے مزار پر کھڑے ہو کر انہوں نے میرا نام لے کر مجھے پکار کر سلام کرنا ہے، والا ردنا علی عیسیٰ علیہ السلام جب میرے مزار پر کھڑے ہو کر مجھے سلام کریں گے میں با آواز بلند اپنے روضے سے ان کے سلام کا ان کو جواب دوں گا،
نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت،
اب دعوت فکر ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے رسول اتنا حضور کے ساتھ سوال کرے ہم تو امتی ہیں ہم تو ناقص ہیں معصوم ذات ہو کر وہ یہ کہے حضور کی جوتیاں مبارک جوڑ کر حضور کے سامنے رکھنے کا قدم مبارک کے لیے رکھنے کے لیے موقع مل جائے میں کہوں گا میں بہت کچھ بن گیا ہوں تو ہم اپنی قسمت پر جتنا رشک کرے کم ہے وہ مطالبہ کرتے گئے ہمیں اللہ تعالیٰ نے بغیر کسی مطالبے کے اپنے رسول کا امتی بنا دیا اللہ تعالیٰ ہمیں حضور کا امت بھی رکھے حضور کے دامن سے وابستہ رکھے ملا شریف کو منانے کی برکتیں ہمیں عطا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین